سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد کے اندر انتہائی بنیادی عقیدہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس طریقے سے لگا لیجئے کہ جیسے کوئی بندہ خود کو مومن کہے اور دین کے سارے عقائد پر ایمان لائے، فرشتوں پر بھی لائے، رسولوں پر بھی لائے، کتابوں پر بھی لائے، لیکن وہ اللہ کی توحید کا انکار کرے، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرے، تو یقیناً وہ مومن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید، رب تعالی کا ہونا، خالق حقیقی ہونا، اور یکتا اور تنہا اور اکیلا ہونا، یہ دین کے ان ضروری عقائد میں سے ہے جس کا انکار تو درکنار، اس میں شک کرنے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا. بالکل اسی درجے کا عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے. عقیدہ ختم نبوت کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بات ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کو سمجھ لیجئے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء اکرام میں سب سے آخری نبی اور آخری رسول یقین کرنا، کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت اور رسالت نہیں دی جائے گی، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دیا گیا ہے، اور آخری وحی آپ پر اتر چکی، آخری کتاب آپ کو مل چکی، آخری نبی بن کر اس دنیا میں آپ تشریف لائے، آخری رسول بن کر آپ تشریف لائے. اب قیامت تک نہ کسی کو نبوت ملے گی، نہ کسی کو رسالت ملے گی، نہ کسی پر وحی کا نزول ہوگا، نہ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے اترے گی، نہ کوئی نئی امت آئے گی. اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اور یہ عقیدہ، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی توجہ سے سنیے، میں دھیرے دھیرے انداز میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر، اس کائنات میں اللہ تعالی کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. قیامت تک آنے والا ہر انسان کی نجات دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر دی گئی ہے، اور اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. اور یہ عقیدہ اس لیے ضروری اور لازم ہے کہ قرآن کریم کی 100 کے قریب آیات اور 200 کے قریب احادیث اور اجماع امت سے عقیدہ ملتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمیں اللہ کا ایک ہونا جن دلائل اور جن سورس سے پتا چلتا ہے، اسی دلائل اسی درجے میں ہمیں حضور کا آخری نبی ہونا پتا چلتا ہے. لہذا یہ عقیدہ ضروریات دینیہ میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور سمپل عقیدہ، سمپل بات دوبارہ میں ذکر کر دوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے اندر جب آپ کو پیدا کیا گیا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ آخری نبی قرار پائے، آخری رسول قرار پائے. مزید سمپل کر لیں اس کو کہ نبوت کی کھڑکی بند ہو گئی، نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر دیگر انبیاء کرام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر دیگر انبیاء کرام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر دیگر انبیاء کرام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو پے در پے ایک کے بعد دیگر جو انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجنے کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا، وہ اینڈ اور وہ ختم ہو گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس سلسلے کی آخری کڑی حضور کی ذات گرامی بطور بعثت کے ہوئی، آخری رسول بطور بعثت کے آپ ہو گئے ہیں. اب قیامت تو آئے گی، لیکن اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے مبارک ہاتھ کو اٹھا کر اس طرح اپنی شہادت کی انگلی، جس کو عربی زبان میں سبابہ کہتے ہیں، اور درمیان کی انگلی جس کو وسطی کہتے ہیں، حضور نے ان دونوں کو جوڑ کر اشارہ فرمایا کہ میرے بعد قیامت تو ہے، لیکن میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں ہے. میں جو کھول کر آہستہ آہستہ ذکر کر رہا ہوں، اتنی اہمیت سے آپ اس کو سنیے، کیونکہ یہ انتہائی ضروری بات ہے. اس لیے آہستہ آہستہ اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے. تو عقیدہ ختم نبوت کو جب ہم نے سمجھ لیا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت دنیا میں بھیجے جانے، سب سے پہلے نبی دنیا میں کون آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے پہلے رسول بنا کر کون بھیجے گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام. بخاری شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے نبی جو حضرت آدم علیہ السلام. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اس کو ایک طرف رکھیے، ہم اسی موضوع کی طرف آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو وحی اتاری نبیوں کے اوپر، اس کا سلسلہ حضرت آدم سے اترا چلا. جو احکام، شریعت، قوانین جو دیے، وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ملے. تو یہ سارا سلسلہ نبوت کا چلتے 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 جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو آپ پر اللہ رب العالمین نے آپ کی بعثت، آپ کے اعلان نبوت فرمانے پر اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا. آخری جو شریعت قانون جو دینا تھا وہ آپ کو دے دیا، آخری کتاب قرآن مجید آپ کو مل گئی، آخری امت آپ کو مل گئی، آخری وحی آپ پر آ گئی، آخری رسول آپ ہی ہوئے کیونکہ شریعت لے کر آئے ہیں. اب آپ کی شریعت، آپ کے دیے ہوئے قانون، یہ بدلے گا نہیں، اب قیامت تک یہ باقی رہے گا، اور آپ آخری نبی اور آخری رسول قرار پائے. آپ کے بعد اب قیامت تک چاہے کروڑوں سال گزر جائیں، چاہے اربوں سال گزر جائے، کوئی نیا نبی نہ پیدا ہوگا، نہ کسی کو نبوت دی جائے گی. اور وہ کیونکہ وہ سلسلہ حضور پر روک دیا گیا ہے، اس مبارک عقیدہ ختم نبوت. یہ سمپل انداز میں ہم نے اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں. اس عقیدے کا تعلق براہ راست حضور کی ذات سے، اس لیے اس عقیدے کی حفاظت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اور یہ عقیدہ جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، یہ قرآن کریم کی 100 کے قریب آیات. قرآن تو وہ سچی کتاب ہے کہ جس میں اگر ایک بات بھی اشارے میں بیان ہو جائے تو وہ سچی ہو جاتی ہے. تو اگر جو بات 100 جگہ پر کری ہو اور 200 کے قریب احادیث اور اجماع امت اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین جل وعلا کے آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب کے حامل، آخری شریعت کے حامل، لینے والے آخری امت کے حامل، آپ کے بعد قیامت تو آئے گی، چاہے وہ کروڑوں سال بعد آئے، اربوں سال بعد آئے، سو سال بعد آئے، دس ہزار سال بعد آئے، اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ کے بعد قیامت آئے گی، لیکن اس ڈیوریشن، اس دورانیے میں کوئی نیو نبی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو انبیاء گزر گئے ہیں وہ آپ کی رسالت کی ثبوت کے لیے، آپ کے اعزاز کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے، آپ کی امت کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کی شان بیان کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں، لیکن وہ آئیں گے جن کو نبوت پہلے مل گئی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جملہ سنیے، حضور کے اعلان نبوت کے بعد نئی نبوت نہیں ملے گی، جیسی میری بہنیں بھی سن رہے ہیں، بھائی بھی سن رہے ہیں، جیسے معراج کی رات میں 124,000 انبیاء کرام آئے نا حضور کے پاس، 50 سے زیادہ صحیح حدیثیں ہیں، آئے حضور کے پاس، لیکن وہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ آئے ہیں جن کو پہلے نبوت مل گئی، ان کا زمانہ گزر گیا، لیکن جب حضور آ گئے ہیں تو اب حضور کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، جس کو پہلے نبوت دے دی گئی ہے وہ آ سکتے ہیں ان کا آنا، لیکن وہ بھی جو آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اپنے اس ضابطے کو لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ رسول رہیں گے، کیونکہ جس کو نبی بنا دیا گیا اس سے نبوت چھینی نہیں جاتی، لیکن وہ نبوت والی اتھارٹی ان کے پاس نہیں رہے گی۔ جیسے قرآن کریم میں آپ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ ہم پہلے ایک آیت اتارتے ہیں، پھر اس آیت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آگے جب زمانہ ترقی کرتا ہے تو لوگوں کے سہولت کے لیے ہم دوسرا حکم اتارتے ہیں، اور وہ حکم پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، وہ ناسخ ہوتا ہے، لیکن جو منسوخ ہوا وہ بھی قرآن ہوگا، لیکن اس کا حکم نہیں چلے گا، حکم اب اس کا چلے گا جو ناسخ ہے، تو وہ نبی تو رہیں گے لیکن حضور اب ان کی شریعت کو ناسخ کرنے والے ہیں، تو لہذا اب ان کی شریعت نہیں چلے گی، وہ حضور کے امتی ہوں گے، ان کو رسول تو وہ ہوں گے لیکن ان کی رسالت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، حضور کے بعد اب قیامت تک زمانہ حضور کی رسالت کا رہے گا، اس زمانے کے اندر کوئی نیا رسول اپنے نئے پیغام کو لے کر، کوئی نئی وحی، کوئی نئی کتاب اللہ کی جانب سے کسی کو نئی شریعت والی بات یہ نہیں ملے گی۔ آگے اس کو انشاءاللہ مزید ہم جب حضرت عیسیٰ پر گفتگو کریں گے تو میں عرض کروں گا، اور توجہ کے ساتھ آپ اگر بیٹھے ہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے، اس پر ذرا ہوش کے ساتھ اب بات سنیے تھوڑی سی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا ضروریات دین میں سے ہے، یعنی حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، چاہے قیامت اب اربوں سال کے بعد آئے یا دس دن کے بعد آئے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہاں تک ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، ظاہر سی بات ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نیا ہی ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نیا ہی ہوگا۔ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حکم کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ایک تو یہ نا ختم نبوت کا انکار کرنا، یعنی کوئی یہ کہے کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہی نہیں ہوں، معاذ اللہ، اور اجرائے نبوت، نبوت جاری ہے، حضور پر ختم نہیں ہوئی، نبوت جاری ہے، جو یہ بات کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرے گا وہ۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے بابر بھائی، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اجرائے نبوت، کہ نبوت جاری ہے اور حضور کے بعد بھی کئی نبی آ سکتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یعنی نئے نبی پیدا ہو سکتے، یہ تو میرے دوستوں دور کی بات ہے۔ امام اعظم نے لکھا کہ اگر کوئی شخص جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، اگلا اس سے پوچھے اچھا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کچھ نشانیاں بتائیے، فرما وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس میں لوگ کہتے ہیں اتنی سختی، میں نے کہا مجھے بتاؤ، اللہ ایک ہے نا، اگر کوئی کہے میں خدا ہوں تو اسے ہم دلیل مانگیں گے، تو خدا ہے، تیری دلیل کیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ میری بات، آپ نے غور نہیں کیا میں نے کتنی بڑی بات کی آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے؟ اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص یا کسی کے لیے دعویٰ کرے کہ جناب یہ فلاں جو ہے وہ اللہ ہے، معاذ اللہ، یہ خدا ہے، اور کوئی آگے بڑھ کر یہ کہے کہ اچھا آپ خدا ہیں، آپ ان کو اللہ کہتے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اب خدا کی ایک ہونے پر اس نے شک کیا تو دار اسلام سے باہر ہو گیا، کیونکہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے لیے، تو تو نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے کہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پتھر خدا ہے، معاذ اللہ وہ کہہ رہا ہے جی فلاں بندہ خدا ہے، تو کوئی اس سے پوچھے کہ اچھا اگر آپ پتھر کو خدا کہتے ہیں یا فلاں کو خدا کہتے ہیں معاذ اللہ، تو اس کی دلیل کیا؟ اس کا مطلب اسے شک ہوا کہ کوئی ہو سکتا ہے. تو جس طرح اللہ کے ایک ہونے پر اگر کوئی بعد میں دعوی الوہیت خدا ہونے کا دعویٰ کسی چیز کے لیے کر لے، اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا دار اسلام سے باہر کر دے گا. اسی طرح حضور کے آخری نبی ہونے کا درجہ بھی ایسا ہے کہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد اگر کوئی اعلان کر دے تو اس سے کہنا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، تو وہ سننے والا مطالبہ کرنے والا بھی دار اسلام سے باہر ہو جائے گا. جیسے کسی کے خدائی دعوے کا وہ اس درجے میں قبول کرے کہ آپ کو ایک دلیل دے دیجئے، تو آپ اندازہ لگائیے عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے، اس کو کتنا سمجھنا چاہیے اور کتنی بڑی حفاظت امت کے اوپر اس عقیدے کی ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جملہ میرا ٹھہر ٹھہر کر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑی قیمتی گفتگو ہے، بڑی مبارک گفتگو ہے، آپ وقت دے رہے ہیں. خدا نہ کرے اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمارا نفس یہ شیطان ہمیں بہکائے، ہم کسی غیر ضروری بحث میں آ جائیں اور ہمارا ٹائم خراب ہو جائے. اللہ ہمارے الفاظوں کے چناؤ کی بھی توفیق دے، اللہ ہمیں اخلاص بھی دے، سچائی بھی دے کہ یہ حساس ضروری موضوع جو اسلام کی بنیاد ہے اس کو ہم سنجیدگی سے سن بھی سکیں اور سنجیدگی سے بیان بھی کر سکیں. امام اعظم ابوہن جب ہم نے عقیدہ ختم نبوت سمجھ لیا، سمجھ میں آ گیا آپ کو کتنی آیات اس پر یہ سمجھ میں آ گیا، کتنی حدیثیں اس پر ہے یہ سمجھ میں آ گیا، اور اس میں شک کرنا ایسے جیسے توحید پر شک کرنا یہ سمجھ میں آ گیا. اب تھوڑا سے آگے چلیں، سمپل اردو میں بات کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کسی نے ان سے امام اعظم فرماتے کہ حضور کے بعد، کیونکہ جتنے نبی آئے وہ حضور سے پہلے آئے، بات ہو رہی ہے بعد کی، بعد میں کوئی نیا نبی مل کر کہیے، یہ لفظ نیا کو سمجھیے، نیا نبی، نیا نبی وہی ہوگا جو پہلے نہیں تھا، ابھی حادثاتی طور پر آیا، یا پیدا ہو یا نیا ہو اور وہ دعویٰ کرے جس کا ثبوت پہلے نہیں. اور جس کا ثبوت پہلے ہے وہ عقیدہ ختم نہ ہو، حضور کے بعد نبی بنا کب ہے؟ وہ تو پہلے سے جناب، یعنی بعثت اس کی تو حضور سے پہلے ہو گئی ہے، تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے. سمپل سی بات ہے لیکن لوگ اس میں الجھاتے ہیں، اس لیے میں کھول رہا ہوں. تو حضور کے اعلان کے بعد اب جو اعلان کرے گا وہ نیا ہوگا یا پہلے والا ہوگا؟ بولیے، نیا ہوگا نا. تو نیا نبی کو اگر کوئی تسلیم کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہوگا، یعنی اس جھوٹے کو، دعویٰ تو جھوٹا کر رہا ہے، نیا نبی کیسے، وہ تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. کوئی اس کو تسلیم نہ بھی کرے میرے بزرگوں، لیکن اس کے پاس جا کر بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر ایک کی بک بک سننے کی، توبہ استغفر اللہ، وہ اس کو نیا نبی نہ بھی مانے لیکن قریب جا کر کہیں تھوڑی بات سن لیتے ہیں نا کہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا دلیل تو لے لیں اس سے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جس طرح کہ دنیا میں خود کو خدا کہے اور اگلا جا کر کہے چلو سن تو لیتے ہیں نا، اگر وہ خدا کہہ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی قدرت ہے تو بتاؤ وہ بندہ مسلمان رہے گا نہیں. اسی طرح یہ بھی مسلمان نہیں رہے گا میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے پر اس دورانیے میں اگر کوئی نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اگلا کہے کہ چلو چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ نبی کی تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ معجزہ دکھاتا ہے، نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، نبی کی تو اس سے علامت لیتے ہیں، تو فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ دیکھیے میری بہنیں بھائی، ذرا غور سے سنیں، پہلے عقیدہ سنیے، میں پھر اس کو جب آگے کھولوں گا تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے بزرگو دوستو، اور پردے میں میری عزت والی بہنیں جو سن رہی ہیں غور سے سنیں، اور پوری دنیا جو سن رہی ہے، امام اعظم کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کے دعوے دار سے، اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار سے اگر کوئی دلیل مانگے گا تو وہ بھی کافر ہوگا. آپ کا یہ ارشاد ہے، فرما من طلب منہ علامتی فقط کفر، کہ جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے کوئی نشانی کا مطالبہ کیا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. میرے دوستو بزرگوں، تاریخ اسلام میں ایسے کئی بدچلن اور بدبخت اور غدار پیدا ہوئے ہیں. تاریخ اسلام میں کئی بدبخت بدچلن اور ایسے بدکردار لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تاجدار ختم نبوت والے تاج پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ان بدبختوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا. ان بدبختوں میں سب سے پہلا تو حضور ہی کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے نبی پاک نے ابھی دنیا سے میرے بھائیوں پردہ نہیں کیا تھا، تو ایک بندہ یمامہ کے علاقے سے نبی پاک کے پاس آیا تھا اور اس نے اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو لایا تھا، بڑے مالدار لوگ تھے، مضبوط جنگجو لوگ تھے، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی ایک آفر رکھی. اس نے کہا میں آپ کو نبی مان لوں گا، سارا ہمارا قبیلہ شرک کو چھوڑ کر خدا کو مان لے گا، لیکن میری ایک تجویز ہے. حضور نے کہا کیا؟ فرمایا کہ مجھے اپنی نبوت میں شریک کریں. کیا کہا اس نے؟ یہ مسئلے ایسے نہیں ہیں جو آج میں اور آپ کر کے طے کر رہے ہیں، ایسے جھوٹے غدار پہلے آ چکے ہیں، نبی پاک اور صحابہ نے پہلے اس مسئلے کو مکمل کر دیا ہے. تو آج کل کے جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمیں کنفیوز ہونا یا یہ کہنا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ پہلے فیصلے ہو چکے ہیں. اور سب سے پہلا فیصلہ میرے بزرگوں، دوستو، بڑے بھائیوں، یہ اس وقت ہوا جب ہمارے نبی پاک مدینہ منورہ میں اپنے بدن ظاہری کے ساتھ موجود تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ دور دور سے قافلے آتے تھے اور وہ حضور کی تعلیمات سے انسپائر ہوتے تھے، حضور کے اخلاق سے انسپائر ہوتے تھے، حضور کے پیغام سے انسپائر ہوتے تھے، حضور کی شفقت مہربانی سے انسپائر ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے جب سورج نکل آئے تو اس کی روشنی، اس سورج کا کون انکار کر سکتا ہے جو سارے عالم کو روشن کر رہا ہو. تو لوگ آگے آتے تھے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے کر، ان میں ایک خاص یمامہ کے قریب کے لوگ. میں تاریخ کو بہت مختصر کرنا ہوں، صرف ٹو دا پوائنٹ، تاکہ جتنی بات آپ کو یاد رہ سکے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آگے باتیں لے کر چلیں. وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لانے تیار ہوں، آپ کے رب پر ایمان لانے تیار ہوں، میری ایک تجویز ہے. فرمایا کیا؟ کہ اپنی نبوت میں مجھے شریک کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین، یعنی سرکار تشریف فرما تھے تو مٹی میں ایک تنکا رکھا ہوا تھا، تنکا نہیں ہوتا، تنکا. حضور نے ایسا تنکا زمین سے اٹھایا اور فرمایا میری نبوت میں کوئی اتنا بھی شریک نہیں ہے. میری بہنیں سنیں، اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو میں ہوائی کر رہا ہوں. ابھی آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے. اس بندے کا نام تھا مسیلمہ. اس کو کیسے لکھیں گے آپ؟ میم سین مسیلمہ، یا لام میم ہا، مسیلمہ. یہ اس بندے کا نام تھا. یمامہ کا تھا، قبیلہ بنو حنیف کا، حنیفی یہاں پر جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ جہاں لڑی گئی ہے. یہ جب چلا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا. آج دیکھیے اتنا کمیونیکیشن کا دور ہے کہ انفارمیشن ہمارے ٹچ پر ہے لیکن پھر بھی فیک چیزیں پھیل جاتی ہیں. تو وہ دور تو کمیونیکیشن کا نہیں تھا، نہ ٹیلی فون. توجہ ہے آپ کی؟ اجنبی بند کرنا سنیں، چہرے کو بالکل ایسا بنائیں کہ میں آپ کو دیکھ کر گفتگو بھی کر سکوں، ایسا کہ جس طرح کہ آپ پہلی دفعہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا چہرہ نہ بنائیں. تو غور کیجئے، تو آج اتنا ترقی، واٹس ایپ موجود ہے، فیس بک ہے، ٹیلی گرام ہے، کیا نہ جانے کیا کیا بلا ہے، لیکن کتنی فیک اور غلط چیز مشہور ہو جاتی ہے، کاپی کتنے آ جاتی ہیں، کاپی رائٹ کے قانون ہوتے ہیں. تو وہ دور جس میں ٹیلی فون تو درکنار، ڈھنگ سے خط نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ بندہ یہاں اپنے قبیلے سے اٹھا اور جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو وہاں جا کر اس نے جھوٹ یہ بولنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات مان لی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں پارٹنر بن گیا ہوں. یہ اس نے بات کر دی. جو پیچھے والے لوگ تھے ان کو کیا پتا تھا، ان کو کیا پتا، جس طرح میں نے بات بتا، وہ سب اس پر ایمان لانے لگے کہ جی ٹھیک ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول و نبی ہیں، آپ بھی رسول و نبی ہیں، ماننے لگے. نبی پاک نے پردہ فرما لیا. جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ ان کی قبر مبارک پر کروڑ رحمت اتارے، اتنا بڑا امتحان آپ پر تھا، جہاں دیگر چیزوں کو آپ نے ٹھیک کرنا تھا، وہاں سب سے بڑا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں شراکت کا وہ دعوے دار کھڑا ہو گیا، مسیلمہ کذاب. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا
کہ ذرا اس کو بلا کر لاؤ کہ شاید اس کو نبی پاک نے کوئی بات کی ہو. سننا, حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ حضور سے مل کر بھی گیا ہے. تو معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, نقل کفر کفر نباشد. صرف سمجھانے کے لیے حضرت ابو بکر نے اس کو لیٹر لکھا ہو یا مولا علی کو بھیجے کہ آپ جائیں, شاید حضور نے کوئی بات کی ہو. سمجھ رہے, شاید حضور نے اس کو کوئی بات کی ہو کہ میری نبوت اتنی, تیری نبوت اتنی. نہیں, میں نے ابھی کہا کہ اس میں دلیل کا مطالبہ بھی, یہ اتنا یقینی بات ہے, یہ اتنی ضروری یقینی حتمی بات ہے کہ جس طرح اللہ ایک ہے نا, اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ خدا ہے تو آپ تسلیم کر لو گے؟ اگر کوئی تسلیم نہ بھی کرے لیکن جا کر کہیں کہ چلو بھائی اس نے خدا کا دعویٰ کیا ہے, اس سے ہم ذرا علامات پوچھ لیتے ہیں, نشانیاں پوچھ لیتے ہیں, وہ مسلمان ہوگا. تو اب جس درجے میں اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے نا, اللہ کو ایک ماننا کتنا اونچا عقیدہ ہے, تو سادے انداز میں سمجھو اسی لیول کا عقیدہ حضور کو آخری نبی ماننا ہے. کیونکہ خدا کا ایک ہونا جن دلیلوں سے پتا چلا ہے نا, جن قطعی الثبوت اور قطعی الدلائل سے پتا چلا ہے, انہی دلیلوں سے ہمیں حضور کا آخری ہونا پتا چلا ہے. تو یہ عقیدہ بیان میں تو دو ہے لیکن قبول میں ایک درجے کا ہے. جس طرح خدا کو ایک یقین کرنا ضروری اور لازم ہے, اسی درجے میں حضور کو آخری نبی یقین کرنا لازم ہے. سوال ہوگا اتنا کیوں ہوگا؟ ہم نے کہا اس لیے کہ مجھے پھر بتاؤ خدا کا ایک ہونا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جی قرآن کی واضح آیت سے. تو ہم نے کہا قرآن کی انہی واضح آیتوں سے تو حضور کا آخری نبی ہونا پتا چلا ہے. تو عقیدہ تو یہ دو ہے, یعنی ایک خدا کے بارے میں, ایک نبی کے بارے میں, لیکن قبولیت میں یہ ایک ہے, بیان میں دو ہے, قبول کرنے میں ایک ہے. ان میں سے اگر کوئی شخص اللہ کو ایک نہ مانے اور حضور کو آخری نبی مانے تو مومن ہوگا؟ نہیں. اب اگر ایک بندہ حضور کو آخری نبی نہ مانے لیکن خدا کو ایک مانے, مومن ہوگا؟ نہیں. تو یہ ایک درجے کے عقیدے ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں موضوع مزید سمپل ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر کے سامنے, اب دیکھیں آج ہمارے سامنے ہے کہ قادیانی نے, مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا, تو اس میں ڈیبیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے کہ ہم شرعی حکم کیا لگائیں گے, ہم ان کے بارے میں کیا اقدام کریں گے, کیا ارادہ رکھیں گے؟ یہ مسئلے تو طے شدہ ہے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا کہ جناب اس علاقے میں مسیلمہ نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے کیا جو حضور سے مل کر گیا ہے, شاید حضور نے اس سے کوئی بات کر لی ہو معاذ اللہ, تو صحابہ کے ذہن میں یہ خیال نہیں گزرا. توجہ, جیسے لوگ کہتے ہیں نا آپ کتاب تو پڑھ لیں کہ کوئی بات پتہ کی ہو. استغفر اللہ ربی من, میں نے کہا معذرت کے ساتھ, سب سے معذرت کے ساتھ, سب سے معذرت کے ساتھ, ایک بندے کے شناختی کارڈ پر اس کے ابا کا نام ہو, دوسرا اس کا ابا ہونے کا دعویٰ کرے, تو علاقے کے جو ہٹلر ہوتے ہیں جو صلح کرواتے, وہ کہ ذرا آپ پوچھ لیں ماننے میں کیا جاتا, بات تو کر لیں شاید وہ ہو. تو کوئی مانے گا؟ وہ اپنی ماں کی عزت کے لیے مانے گا؟ سمجھ رہے آپ؟ تو کچھ عقیدے ایسے ہوتے ہیں جو, اب وہ بولے گا کہ جا وہ دوسرا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو جو باپ کا نام لکھا ہوا یہ تیرا باپ نہیں, تیرا باپ میں ہوں, تو تیسرا آ کر کہے کہ جناب سولوشن کرو, پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس بندے بچے کے نزدیک آپ کی اپنی ماں کی پارسائی عزت اتنی ہوگی کہ وہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اس بندے کو جس کو اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ تیرا باپ یہ ہے, لیکن لوگوں کے کہنے پر وہ لوگ کہیں کہ جناب وہ اگر کہہ رہا ہے کہ وہ تیرا باپ ہے, تو کیا وہ بچہ اتنا بے حیا ہوگا کہ جا کر اس بندے سے کہے کہ چلو میں سن لیتا ہوں کہ تم میرے باپ کیسے ہو, ذرا یہ بتاؤ؟ یہ سوال ہو سکتا ہے اپنی ماں کی عزت کے لیے؟ تو قرآن کی عزت اور رسول اللہ کے کہنے پر بندہ اتنا بے شرم ہوتا ہے کہ قادیانیوں سے جا کر پوچھے یا جھوٹے نبوت کرنے دعویٰ کرنے والوں سے جا کر پوچھے ذرا بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے. تو میں نے خاندان کی ایک حیثیت دے کر آپ کو جگایا ہے. ماں کہہ رہی ہے تیرا باپ یہ, شناختی کارڈ پر بھی اسی کا نام لکھا ہوا ہے جس کا ماں کہہ رہی ہے, اور فلاں بندے نے دعویٰ کر دیا کہ میں تیرا باپ ہوں. اب یہ کہ جھگڑنے کے لیے گیا, تو یہ جھگڑنا اس کی غیرت ہوگی, یہ بیجا جذباتیت ہوگی؟ غیرت ہوگی, کیونکہ اس کی ماں کی عزت پر بات آ رہی ہے. اور جو یہ ہٹ حرام قسم کے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں چلو جا کر پوچھ بھی لیں تو کیا حرج ہے, اس سے نشانیاں لے لیں, اس سے کوئی ہسٹری پوچھ لیں, تو وہ اپنی ماں کی عزت کو پامال کرے گا. تو جہاں قرآن حضور کو آخری نبی کہہ رہا ہے علامہ صاحب, ہے اور جہاں حدیث حضور کو آخری نبی کہہ رہی ہے، ساری امت آخری نبی کہہ رہی ہے، تو اس عزت کو پامال کر کے جھوٹا نبوت والے سے یہ پوچھنا کہ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تیرے پاس کوئی دلیل ہے، تو بندہ تو اپنی ماں کی عزت اتنی کرتا ہے، تو کہاں ماں کی عزت، کہاں قرآن کی آیتیں۔ سمجھ گئے میرے بھائیو؟ بہت تسلی سے سنو، بہت خطرناک دور ہے میرے دوستو۔ یہ اس لیے آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اسی عقیدے پر جنت کی بشارت ہے۔ اب دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کہ وہ بندہ جو حضور سے مل کر گیا تھا، حضور سے مل کر گیا، حضور کے دور میں تھا، مسیلمہ، اور اس نے وہاں جا کر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پارٹنر ہوں، اور پیچھے جو جاہل لوگ تھے ان کو کیا پتا تھا، اس کو پتا ہے جی مدینے سے آیا ہے تو اس کی کوئی بات ہوئی ہوگی، اور جو حضور نے بات کی تو وہ قریب کے صحابہ نے دیکھ لیا، جب تو روایت کیا کہ سرکار نے زمین سے تنکا اٹھایا، سرکار چاہتے تو ادھر ہی اس کو رگڑ دیتے کیونکہ عقیدہ ایسا تھا۔ لیکن اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت اور رب کی حکمت تھی، حضور نے اس چیز کو ڈیلے کیا۔ ڈیلے بمانا یہ کہ اس سے بے شمار امور ظاہر ہونے تھے۔ ادھر حضور نے پردہ فرمایا، حضرت ابو بکر خلافت پر آئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کیا کہ علی تم چلے جاؤ، عمر تم چلے جاؤ، وہ اگر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو شاید سرکار نے اس کے کان میں کوئی بات کر دی ہو، شاید ایسی کوئی، معاذ اللہ معاذ اللہ، نہیں میرے دوست بزرگو، بلکہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب تک اس کو زمین میں مٹا نہ دیا جائے جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اس امت کے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ساری طاقت لگاؤ اور اس کو زمین سے جب تک اس کے ناپاک وجود کو ختم نہ کر دو اس وقت تک واپس نہیں آنا۔ دو جرنیل پہلے گئے ہیں، بظاہر کامیابی نہیں ہو پائی، خالد بن ولید کو بھیجا گیا، اس میں بھی آپ البدایہ پڑھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے، اتنی خطرناک جنگ اور اتنی گھمسان کی جنگ۔ یہ میں ایک لفظ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس پر ہم نے مکمل تقریر کی حضرت ابو بکر کے یوم میں، وہ دو ڈھائی گھنٹے میں پورا ہم نے واقعہ جنگ کا پیش کیا ہے، لیکن یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ عرب کے اندر اب تک اتنی خون ریزی والی خطرناک جنگ نہیں ہوئی جو جنگ اس جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کے خلاف۔ اور اس کو حضور نے لقب دیا تھا کذاب، یہ کذاب جو اس کو کہتا نا جھوٹا، یہ حضور نے کہا تھا کہ مسیلمہ کذاب ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ چلو یہ جھوٹ بولتا ہے، اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو حضور کہہ دیتے یہ جھوٹا ہے، لیکن جو آنے والا ہے وہ بعد میں ہے، لیکن حضور نے کچھ فرمایا نہیں، بلکہ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیں نا، اس کو حضور نے اگر کذاب کہا، سمپل عقل سے سوچے، اگر حضور کے بعد کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا، کسی نئے نبی نے علامہ صاحب قاری صاحب آنا ہوتا تو حضور کہتے ہیں یہ مسیلمہ تو کذاب ہے۔ اب اس کذاب کہنے سے لوگ یہ نہ سمجھے جو سچا آئے گا وہ بھی کذاب ہو جائے، تو حضور فوراً کہتے کہ یہ نہیں، یہ تو کذاب ہے لیکن وہ کذاب نہیں ہوگا، نہیں، حضور نے اس کو کذاب کہا، بلکہ یہاں تک کہا کہ قیامت تک کذاب آتے رہیں گے، اور ان کے سب سے بڑے جھوٹا ہونے کی وجہ کیا ہوگی، وہ کسی بندے پر جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا نہیں، وہ مجھ پر جھوٹ باندھیں گے کہ وہ نبی ہے، اور میری امت جاگتے رہنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ اب ہم تقریر ہی کر سکتے ہیں، برطانیہ میں ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو اسکالرشپ ملتی ہے کہ وہ یو کیو میں جا کر پڑھ رہا ہے، کوئی خود پڑھنے جاتا ہے، میں نے ایسے لوگوں سے خود ملاقات کی ہے، ایسے بچوں سے ملاقات کی ہے، ایسے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی ہے جن کو کچھ پتا نہیں، تو میں نے کہا بیٹا یہ درس ہوتا ہے تو آیا کرو نا، آیا کرو، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرو۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب وہ تو کچھ نہیں بتاتے ہیں، بس ہمیں کبھی جرمنی لے جانے کا کہتے ہیں گھمانے کا، تاکہ نوجوان ہیں اس کو عورتوں کے مسائل میں الجھائیں، اس کے ساتھ یاری لگا کر تھوڑا پکنک کے نام پر اپنی محبت اس میں ڈالیں، اور اس کو تو کچھ نہیں پتا، وہ تو علماء کے پاس بیٹھا ہی نہیں۔ دیکھو دین سے دور ہونے سے، دینی مجلسوں سے میرے بھائیوں دور ہونے سے، علماء سے دور ہونے سے کتنا بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اسے یہ تو پتا ہے، چلو کوئی بندہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کو یہ تو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اسی درجے کا ایک عقیدہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ اسی درجے کا عقیدہ ہے، یہ اس کو پتا نہیں ہوتا، ماں باپ نہیں، ان کو ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا، جبکہ اس کا انکار اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا بھی انکار ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں باقاعدہ ہمیں وہ دعوت دیتے تھے، یعنی مثال کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی یا دیگر یونیورسٹی لندن میں، دیگر اور جگہ پر، برمنگھم میں، ادھر ادھر، یا جناب امریکہ میں بوسٹن کے اندر، تو کہتے ہیں ہم مسلمان لڑکے جاتے تھے تو ان کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، جیسے ہمارے نام ہے ویسے ان جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان کا بھی نام ہے. تو وہ ہمارے ساتھ الگ سلگ پاکستانی بھی ہیں، اردو بھی بول رہے ہیں، پنجابی بھی بول رہے ہیں، سریکی بھی بول رہے ہیں، پشتو بھی بول رہے ہیں، بلوچی بھی بول رہے ہیں، تو ایک انسیت ہو جاتی ہے. تو کہہ رہے چلو دو دن چار دن ہماری یونیورسٹی میں چھٹی ہے تو آؤ ذرا چلتے ہیں، جرمنی گھوم کر آ جاتے ہیں، ہالینڈ ایمسٹرڈم گھوم کر آ جاتے ہیں، فرانس چلتے ہیں، فرانس گھوم کر آ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں صرف گپے شپے لگائیں گے. اس طرح یاریاں ڈال کر پھر اسے گویا کہ عورتوں کے مسائل میں الجھانا، اس کی عمر ایسی ہے وہ بہک جاتا ہے، علماء سے دور رہتا ہے. جمعے کے دن بھی وہ بچہ نماز پڑھنے کب آتا ہے کہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو درس دیا جا رہا اس وقت نہیں آتا، پورا دن وہ موبائل میں لگا رہے گا لیکن دین کو نہیں سیکھے گا. تو دیکھو سامنے بندہ خود اپنے آپ کو گڑے میں گرائے. تو آج مجھے آپ بتائیے کوئی آپ کو آج پیسہ لے کر اندر چھوڑا گیا ہے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ خدا کو ایک ماننا، مسلمان ہونا، جنت میں جانا، نمازوں کا قبول ہونا، مومن ہونا، یہ سب جن بنیادی عقیدوں کی وجہ سے ہوگا، ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور جو کسی نئے نبی پر ایمان لائے یا معاذ اللہ اس کو تسلیم کرے یا اس کے لیے نرمی رکھے وہ دار اسلام سے نکل گیا. میری اور آپ کی عمر، ہم آکسفورڈ میں پڑھ لیں یا کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ لیں، پھر بھی مریں گے تو ضرور نہ 60 سال میں مریں گے، 70 سال میں مریں گے. دیکھو گناہگار مرنا اتنا برا نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کا غدار ہو کر مرنا، اللہ رسول کا غدار ہو کر مرنا. تو دنیا بھی ان مرزائیوں قادیانیوں کے ساتھ گزری اور برباد ہوئی گناہ کے کام کے اندر، قبر بھی برباد ہو گئی. تو لہذا دیکھیے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. اب یہاں پر دیکھیے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی، حضرت خالد بن ولید گئے، اور اس میں واضح طور پر ہمارے تقریباً سارے علماء نے اپنی مبارک کتابوں کے اندر اس کو لکھا کہ 27,000 اس کی فوجیوں کو رگڑ دیا مسلمانوں نے، 27,000 مسلمیوں، جو مسلمہ کذاب کے ماننے والا تھا، صحابہ نے اتار دیا اس میں کام ان کا، جس کی کمانڈ خالد بن ولید سنبھال رہے تھے رضی اللہ من سیف اللہ. اور حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ سب مر جانا، واپس نہیں آنا، کیونکہ اگر حضور کے مقابلے پر ختم نبوت، حضور کے تاج پر حملہ کرنے والا، حضور کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا، حضور کی عزت کو پامال کرنے کی معاذ اللہ لیاذ باللہ کوشش کرنے والا، اور خود کو نبی جھوٹا کہنے والا، وہ زندہ بچ جائے، خالد پورا لشکر میدان میں قتل ہو جائے، میں بھی قتل ہو جاؤں، ہمیں یہ گوارا ہے، ساری امت مر جائے یہ گوارا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اور خدا کو ایک یقین کرنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، محمد رسول اللہ پڑھنے والا بندہ موجود ہو اور اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہو اور ان کے پاس خلافت اور حکومت بھی ہو کہ فلاں بندے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ ایک مومن زندہ ہو. فرمایا ساری امت مر جائے یہ گوارا ہے، لیکن جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس زمین کے فرش پر چلتا رہے یہ گوارا نہیں، اور جب تک اس کو خاک و خون میں نہلایا نہیں صحابہ اکرام واپس نہیں آئے. اور اس جنگ میں سنیے، آج تو سب سے قیمتی چیز قرآن ہے نا، وہ زمانہ پریس کا بھی نہیں تھا میرے بھائیوں، پریس کا بھی نہیں تھا، کئی 100 حافظ قرآن صحابہ اس میں شہید ہوئے. بھائی ہم تک قرآن کیسے پہنچا؟ پریس تو تھا نہیں کہ کاغذ صحابہ کے سینے میں تھا ایک دوسرے کو، اگر وہ سب ادھر ہی ختم ہو جاتے تو قرآن کیسے آتا؟ لیکن آپ دیکھیے حضرت ابو بکر کا یہ فیصلہ، اس جنگ میں بھیجا بھی ان کو زیادہ تھا کہ جو حافظ قرآن تھے، اور بتا دیا کہ جب حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا تو یہ تو قرآن کی روح ہی ختم ہو گئی، قرآن کا تو مقصد ختم کر دیا انہوں نے. لیکن اللہ رب العالمین اس میں حضرت ابو حضرت عمر کے حضرت عمر فاروق اعظم کے بڑے بھائی زید بن خطاب وہ بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن وہ بھی موجود تھے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر وہ بھی موجود تھے، یہ جو خلفاء ہیں حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت ابوبکر ہیں اور حضرت عمر ہیں، انہوں نے مدینے کی سراؤنڈنگ کو سنبھالا ہوا تھا کیونکہ ادھر بھی ایک فتنہ منکرین زکات کا کھڑا ہو گیا تھا، تو لیکن اس کمانڈ کے لیے آپ نے ان کو بھیجا اور حضرت وحشی کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنے چکو سے جب دیکھا کہ جناب گھمسان کی جنگ ہے، کہتے ہیں کہ جناب جب وہ جنگ سے دیکھا کہ میں ہار رہا ہوں تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ قذاب وہ بھاگ کر اپنے باغ میں چلا گیا، اس کا فارم ہاؤس تھا اور بہت بڑا تھا جس کو وہ حدیقۃ المدینہ کہتا تھا، کھجور کے درخت تھے اور اس نے اندر جا کر بڑا اونچی دیواریں تھیں، اس نے دروازے کو بند کر دیا، صحابہ باہر ہیں وہ اندر ہیں، مسلمانوں نے کہا کر یہ بچ گیا تو پھر کیسے ہوگا، ایک صحابی نے کہا کہ مجھے یہیں سے اٹھا کر اوپر پھینکو، چاہے میری ٹانگ ٹوٹ جائے میری پھسلی ٹوٹ جائے، اللہ کیسے صحابہ تھے، آج میں اور آپ مسلمان ہوں صحابہ کی وجہ سے، فرمایا ہمیں اٹھا کر پھینکو، چاہے میرا اب اتنی بڑی دیوار ہے اسے اٹھا کر پھینکیں ادھر ہی گر جائیں، کوئی سیڑھی تو نہیں ہے، چاہے میرا سر ٹوٹ جائے مر جاؤں لیکن مجھے پھینکو تاکہ میں اندر جا کے دروازہ کھولوں، مختصر یہ کہ میں تفصیل نہیں کرتا، ایک صحابی کو پھینکا گیا وہ اندر گئے، انہوں نے جب دروازہ کھولا تو خالد بن ولید پورا لشکر لے کر اندر داخل ہوئے، اور پھر کہتے ہیں یہ لٹرلی بتا رہا ہوں مبالغہ نہیں کر رہا، گھٹنوں آدھی آدھی پنڈلی تک خون تھا، آپ قربانی میں جانور ذبح کرتے ہو کبھی اتنا خون دیکھا ہے، اس حدیقت جو اس کا باغ تھا اس میں پنڈلیوں سے اوپر گھٹنے کو خون لگ رہا تھا، جسے نہر بہتی نا ایسے بندے کٹ رہے تھے، جس میں کئی صحابہ اکرام نے جامع شہادت وہاں پر گویا کہ نوش کیے، اور ان کو پھر حضرت وحشی نے دیکھا کہ وہ اپنی اونٹ پر بیٹھ کر ادھر ادھر مچل رہا تھا، تو آپ نے جب دیکھا کہ مسلمہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ سب کو اپنی امت بنایا ہوا تھا، آپ نے کیا کیا، خنجر لیا جس سے حضرت حمزہ پر آپ نے حملہ کیا تھا، تو جب اللہ نے آپ کو ایمان کی توفیق دے دی، الاسلام و یہدم ما قبلہ، اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین ہر برائی کو ختم کر دیتا ہے، حضرت حمزہ بھی آپ سے خوش ہیں اس لیے کہ جس مشن کے لیے حضرت حمزہ نے شہادت دی ہے اسی مشن کو وحشی نے قبول کر لیا ہے، اس ذات کی لڑائی تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو حضرت وحشی نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ، وہ خنجر لیا اور ان کو دل میں قلق تھا کہ میں نے اسلام کے بڑے قیمتی آدمی کو مارا ہے، جبکہ وہ خود مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو اس کا احساس ہوا کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں گا، تو اس وقت اسلام کے سب سے محبوب ترین شخصیت حضرت حمزہ تھے، اتنا بڑا نقصان پہنچا لیکن ان کے دل میں ایک گلٹی تھا، وہ رب سے دعا کرتے مولا میری زندگی کے اندر کوئی کفارے کی صورت کر دے، تو اس وقت دیکھیے پورے اسلام کے مقابلے میں کفر کا سب سے خطرناک بندہ یہ خبیث تھا مسلمہ قذاب، اللہ نے یہ دعا آپ کی قبول کی اور آپ کو یہ توفیق دی، یہ حضرت خالد کے ہاتھ سے نہیں مرا، اب جب وہ سامنے آیا تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے خنجر لیا اور جب دور سے پھینک کر مارا تو اس کی گردن کے اندر جا کر گھسائے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک جنگلی خنزیر کی طرح خر خر کرتا ہوا زمین پر گرا اور واصل جہنم ہوا، اور مسلمہ قذاب نے جب وہ واصل جہنم ہوا تو حضرت وحشی آگے بڑھے اور مسلمہ قذاب کی سینے پر پاؤں رکھ کر صحابہ کو گواہ بنایا کہ دیکھو جب میں زمانہ جاہلیت میں تھا اور مجھے اسلام کا پتہ نہیں تھا تو میں اسلام سے دور تھا، تو میں نے اسلام کے سب سے قیمتی آدمی حمزہ کو شہید کیا، لیکن دیکھو حضور کے کرم سے اللہ کے فضل سے جب مجھے اسلام مل گیا ہے تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے کفر کے سب سے بدترین آدمی کو مارا ہے، یہ واقعہ میں نے ضمناً میں اپنی بہنوں اور بھائیوں آپ کو سنایا ہے، کیوں سنایا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے، کسی نے آ کر حضرت ابو بکر کو ہی نہیں کہا ارے ابھی آپ خلیفہ بنے ہیں اتنے کام باقی ہے، ابھی تو جناب ملک کی معیشت کو دیکھنا ہے، امن و امان کو دیکھنا ہے، آپ یہ کس کام میں لگ گئے، لیکن یہ کام اتنا ضروری تھا، توجہ ہے آپ کی، یہ کام کسی کے پاؤں میں کانٹا چوبے اور کسی شہر رگ پر کانٹا چوبے تو پہلا کون سا نکالے گا، کوئی کہے گا حضرت صاحب آپ چلتے پاؤں سے ہیں یار، تو پہلے پاؤں پر فکر کریں، اس نے کہا بے پاؤں بعد میں چلتا ہے پہلے جان ہوتی ہے، یہ جان پر حملہ ہے، تو ختم نبوت شہر رگ کا مسئلہ تھا، اس لیے آپ نے خلافت کے سارے امور کو مؤخر کیا، قرآن، نماز، دین، سب کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت تھا. اس لیے ساری طاقت حضرت ابو بکر صدیق نے ان جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے خلاف لگا کر بتا دیا کہ یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے. اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد آنے والا اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی طے شدہ ہے، جیسا ادھر ہوا ہے ویسا ادھر ہوگا، ریاست وہی کام کرے گی جیسا ادھر ہوا. لہذا میں نے آگے چلتا ہوں، یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی تاکہ بچے بیٹھے ہیں تو وہ ان کو پتا چلے. ختم نبوت کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کتنا ضروری ہے اس پر ہم نے تھوڑی سی بات یہاں پر کر دی. بعض ہمارے سادہ ذہن کو کہ جو ماحول میں نہیں ہوتے، جو ماحول میں، جس کے گھر میں خود چوری نہیں ہوتی نا، تو وہ چور کے پکڑوانے پر افسوس کرتا ہے کہ یار دیکھو. لیکن جس کے گھر میں چوری ہو جائے وہ سمجھتا ہے کہ میری قیمتی چیز کو چوری کر رہا تھا تو چور کو کیسے چھوڑا جائے. توجہ ہے. تو جس نے اسلام کو اپنا سمجھا ہو اور اللہ کی نماز پڑھ کر اللہ کی محبت کو پایا ہونا، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ختم نبوت کتنا حساس اور اس میں بندے کو کتنا سنسیر ہونا چاہیے، کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے. بعض ہمارے لوگ جو ماحول سے دور ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ، یہاں پر ایک بات کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جو ہمارے سادہ قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں یار جو بالکل جو قادیانیت سے، کیونکہ میں نے بھی عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو بتا دیا تھا کہ قیامت تک یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے، عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری ہے، یہ بھی بات ہو گئی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. لیکن بدقسمتی دیکھی ہے، اس اسلام کو گرانے کے لیے تاریخ اسلام سے لے کر آج تک اتنے جھوٹے آئے ہیں جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ. ان میں سے ایک ماضی قریب میں، ابھی یہ 2023 چل رہا ہے، 2023 آپ آ جائیے 1901 میں، ہم نے جو 19ویں صدی گزاری ہے نا، 1901 میں ہندوستان کا ایک علاقہ گردواسپور، ہندوستان کا ایک علاقہ گردواسپور، اس کا ایک گاؤں ہے قادیان، اس میں ایک بندہ پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد تھا، ذات کا وہ مغل کشمیری تھا، مرزا تخلص وہ لکھتا تھا، مرزا غلام احمد. اس کے باپ نے، اس کی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ اس کے باپ نے اس کو پڑھانا لکھانا اس لیے چاہا کہ یہ کسی انگریز کا دور تھا تو کہیں کلر رک جائے گا تو کوئی دو چار پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، اس قسم کی اس کی فکر تھی. لیکن دماغ کے اعتبار سے بڑا غبی اور بیکار قسم کا آدمی تھا، انگریزوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا. مختصر یہ ہے کہ یہ بندہ، جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا مسلم ہے کہ صحابہ کرام نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے پر اپنا اقدام کر کے دکھایا. حضرت عمر کے دور میں ہوا، یہ بعد میں ہوا، حضرت ابو بکر نے اپنے دور میں 9 کے قریب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مقابلہ کیا. شجاع کو دیکھیے، اسود انسی کو دیکھیے، طلحہ کو دیکھیے، یہ سارے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، سارے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے. ہماری تاریخ کی کتابوں میں ماضی قریب میں متنبی جو ہمارے وہاں پڑھائی جاتی ہے، اس نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. اکبر کے بارے میں بھی ہے کہ جناب اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اپنی مہر بنائی تھی اس پر لکھا تھا اکبر جل جلالہ، پھر اس نے دین اکبر ہی نکالا، دین اسلام کو چھوڑا، یہ بھی ملتا ہے کہ جناب اس نے جھوٹا. تو ایسے لوگ جہاں یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے، اس کے باوجود شیطان نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا اور شیطان نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی لوگوں کے اندر یہ غلط عادت ڈالی اور انہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے مسلمہ کی بات ابھی ہوئی ہے. لیکن امت نے اس پر کیا ریئیکشن دیا، امت نے اس پر کیا ریئیکٹ کیا، امت خاموش نہیں رہی، بلکہ امت کا کوئی طالب علم، جیسا آج کوئی کالج کا بچہ ہو، کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہو ہمارا بچہ، کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہو، کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہو، اس کو چاہیے وہی وہ طریقہ اختیار کرے جو حضور کے سب سے بڑے وفادار صحابہ نے کیا تھا، یعنی اپنی تمام تر صلاحیت علمی مقابلے پر لائے اور لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کا شعور دے، اور ان بدبخت جنہوں نے نبی پاک کے گریبان مبارک اور تاج مبارک پر حملہ کر کے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میرے بچے اگر تیری انگریزی اچھی ہے، تیرے پاس ڈگریاں ہیں، تیرے پاس تعلیم ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، تو یہ تمام تو صرف کر ان دجالوں کے مقابلے پر، تاکہ قیامت کے دن، ظاہر سی بات ہے جنگ میں عزت اس کی ہوتی ہے، کہ چھوٹا سا سپاہی کیوں نہ ہو لیکن وہ مقابلے پر لڑ رہا ہو. بڑا مشہور ہے بزرگوں نے لکھا اور سنا بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا, اللہ اکبر, نمرود نے جب آگ میں پھینکا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لاتی تھی. اب مجھے بتاؤ چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا میرے دوستو؟ کیا چڑیا کی چونچ کے پانی سے وہ آگ بجھ سکتی تھی؟ لیکن نہیں بجھ سکتی تھی. لیکن ایک اپنا جذبہ ہوتا ہے, ایک فدویت ہوتی ہے, ایک وفاداری ہوتی ہے. تو آج میں اسکول کے بچوں سے مخاطب ہوں, میں کالج کے بچوں سے مخاطب ہوں, میں یونیورسٹیوں کے مدرسے بچوں سے مخاطب ہوں, میں مدرسوں کے بچوں سے مخاطب ہوں, میں تاجر برادری کے اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں, میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ان مزدوروں سے مخاطب ہوں, میں ٹھیلا لگانے والے میرے ان غریب مسلمان بھائی جو حلال کماتے ان سے مخاطب ہوں, میں رکشہ چلانے والے, ٹیکسی چلانے والے, بس چلانے والے, زندگی کے جس شعبے میں یا امیر ترین بزنس مین ہیں وہ نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں کہ صحابہ کرام کا یہ عمل اور قرآن کی آیتیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنی صلاحیت, کیپیسٹی اور معیار اور آپ کو مقام دیا ہے اس مقام کو حضور کے دفاع کے لیے لگائیے, وہ کتاب چھپوائیے. اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو جو لکھا گیا ہے اس کو چھپوائیے. آپ چھپوا نہیں سکتے تو علماء کے پاس بیٹھ کر اس کو پڑھیے. سوشل میڈیا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو پتے کی پوسٹ ملتی ہے, ہزاروں پوسٹیں الحمدللہ ختم نبوت پر, وہ فوراً اپنے پیج پر لگائیے, اپنی ڈی پی پر انا خاتم النبیین لگائیے, مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کافر ہے, ہماری آئین نے ان کو کافر قرار دیا, اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا, آگے ان کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیجیے, کچھ بھی کیجیے. ایک اس چڑیا کو دیکھ لیجئے وہ کیا کر سکتی تھی, اپنی چونچ میں اس نے قطرہ لایا تاکہ قیامت کے دن حضور کے آگے ہم شرمندہ نہ ہو, کہہ سکے حضور کچھ بھی نہیں تھا, اتنا سے تھا, ہم نے کچھ نہیں ہوا تو آواز لگایا کہ مرزائی کافر ہیں, ملعون ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا تو کر سکے, اپنے بچوں کو بتائیں. اور یہ گالیاں نہیں دے رہا میں آپ کو, ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, میرے بچے سن لیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ کہے آؤ ذرا اس سے دلیل تو مانگے, تو فرماتے ہیں من طلب منہ علامتہ فقط کفر, جس نے معاذ اللہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا بھی مطالبہ کیا تو دل میں اس نے اہمیت دی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے وہ اسلام سے نکل جائے گا. یعنی اگر کسی کو کافر کے لفظ سے چڑ ہے تو سمجھ جاؤ یوں کہ وہ غیر مسلم ہو جائے گا, وہ غیر مومن ہو جائے گا, وہ مومن نہیں رہے گا. ایک بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا واضح عقیدہ, کیونکہ بچے بیٹھتے ہیں کچھ سادہ لوگ بھی ہیں تو موضوع پھر تھوڑا سا کھولنا پڑ جاتا ہے, ورنہ سمپل تو یہ مختصر سی بات ہے. انشاءاللہ میں کچھ اس پر کلپ بنانے جا رہا ہوں, اللہ نے زندگی دی دو چار دن میں تھوڑی فراغت سے فارغ ہو کر, تو اس کو بھی آپ ذرا ملاحظہ فرمائے گا چند ضروری چیزیں, کیونکہ ہر چیز تقریر میں ڈسکس نہیں کی جاتی. جتنا آپ کا لیول ہے اتنی بات آپ سمجھیں اور اس بات کو سمجھ کر پختہ کریں پھر آگے کی بات سمجھیں. لیکن یہ بات جو بچے بیٹھے ہیں یہاں پر اسکول کے, میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں, جو میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, جو حفظ کے بچے بیٹھے ہیں, جو مدرسوں کے بچے بیٹھے ہیں, جو اسکول کے بچے بیٹھے ہیں, جو کالج کے بچے, جو رسول اللہ کی امانت ہے, جن کو ماؤں نے دودھ رسول اللہ اور اللہ کے نام پر پلایا ہے, ان کا نام نبی پاک کے نام پر, اہل بیت کے نام پر, صحابہ کے نام پر رکھا ہے, تو ان ماؤں کو اللہ سلامت رکھے, اور ان بہنوں سے ہم مخاطب ہیں کہ آپ یہ بنیادی باتیں بہنیں سمجھیں, آپ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے ہی باتیں کریں, آپ اپنے بہنوں سے یہ باتیں کریں, اپنی سہیلیوں سے میری بہنیں یہ باتیں کریں. ہماری بہنیں کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد پڑوسنوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں, اس میں یہ باتیں کریں تاکہ سیدہ زہرا اپنی مزار سے آپ کو دیکھیں, سیدہ عائشہ پاک آپ کو دیکھیں, سیدہ زینب پاک آپ کو دیکھیں. اور پھر آپ کو کوئی وظیفہ پڑھنے کی, میری بہن اپنے بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے, تم حضور کے ساتھ وفاداری کرو, اللہ کی رحمت ڈھونڈ کے تمہیں پہنچ جائے گی. پھر میری بہن تجھے کوئی پریشانی نہیں بیٹی کے رشتے کے لیے, بچوں کے نیک ہونے کے لیے. تو کاش ہماری ماں ایسی ہو جائیں, ہماری مائیں ایسی ہو جائیں, ہماری بہنیں اس طرف آ جائیں, ہم سب ادھر آ جائیں, تو انشاءاللہ یہ جو اندھیرا ہماری طرف آ رہا ہے
اور ہمارے دل میں جو حضور اور اللہ کی توحید اور اسلام کا چراغ جل رہا ہے اس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ایک بندہ نہیں روک سکتا، ہم سب کو مل کر روکنا ہوگا. بولو روکیں گے انشاءاللہ. ہر اس تنظیم کا ساتھ دیجئے جو ختم نبوت کا نام لے رہی ہے، چاہے آپ جس تنظیم میں ہوں، مخالفت نہ کریں، نہ کریں. اپنی زکات دیجئے، اپنے صدقات دیجئے، ان کے پاس کھڑے ہوئیے، ان کے اجتماعات ہو تو جائیے. ختم نبوت کا کام کرنے والوں کا ادب کیجئے. کچھ نہ کر سکے، نہ پیسہ دے سکتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کا کوئی لٹریچر مل جائے اس کو بانٹ دیجئے. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، لیکن یہ مل کر ہم سب کو کرنا پڑے گا، کیونکہ حضور اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہم اپنے بچے کے لیے دکھتے ہیں، گھر والوں کے لیے دکھتے ہیں، اپنے کبھی ہم نے حضور کا خیال کیا؟ قیامت کے دن تو یہ بچہ بھی بھاگ جائے گا اور ماں بھی ہمیں چھوڑ دے گی، ہاں باپ بھی چھوڑ دے گا، لیکن ایک ہی سہارا ہوگا جو رب سے بخشوائے گا، وہ حضور کی ذات ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم. تو میرے دوست و بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا ضروری اور قیمتی عقیدہ اور اتنا لازمی عقیدہ، لیکن بدقسمتی دیکھیے، اور ظاہر سی بات ہے شر نہیں ہوگا تو خیر کیسے پتا چلے گا؟ بچے بزرگ بڑے بھائی بہنیں سنیں، اگر رات نہیں ہوتی تو ہمیں سورج کی قدر کیسے آتی؟ رات نہیں ہوتی تو دن کی قدر کیسے؟ مجھے یہ بتاؤ، اگر مرض نہیں ہوتا، بیماریاں نہیں ہوتی تو ہمیں صحت کی قدر آتی؟ مجھے بتاؤ، اگر بھوک نہیں ہوتی تو اناج کی قدر آتی؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو اگر یہ شر نہیں ہوتا جو آپ پھیل رہا ہے، تو ہمیں حضور کی محبت کی قدر آتی؟ وفادار ہونے کی جو لذت ہے نا، اس میں بندہ کٹ بھی جائے نا میرے دوست بزرگوں، اس کو چیر بھی دیا جائے، غازی دے کے پھندے پر چڑھ گیا. ہاں وفاداری اور چیز ہے میرے دوستوں، یہ دھن، یہ دولت، یہ تمام چیزیں، اس میں کوئی سکون نہیں، سکون ہے وفاداری کے اندر، اللہ رسول سے وفاداری کے اندر. اور پھر وہ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہ کسی آنکھوں نے ایسا نظارہ کبھی جنت کا دیکھا ہوگا، نہ کان نے کبھی ایسی عظمت کو سنا ہوگا جو اللہ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھا. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سوات چلے جاتے ہو، آپ ناران کاغان چلے جاتے ہو، آپ دنیا میں سوئٹزرلینڈ ادھر ڈھونڈنے چلے جاتے ہو، تو آپ جا کر کہتے ہو یار کسی آنکھ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا؟ بھائی چلو آپ نے دیکھ تو لیا نا، آپ نے تو دیکھ تو لیا. دنیا کتنی، بندہ دیکھو چاندنی رات میں بندہ بیٹھے تو آسمان کہ اس بندہ سوچتا ہے. میں گزشتہ دنوں اپنے ایک دوست سے کہنے لگا یار کہ میں ایک ملک میں گیا، ہمارے وہاں تو بدقسمتی سے سب سے بڑے ہمارے ملک کے دشمن سیاست دان ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پھر ریاست مدینہ بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں. اپنے لیڈر کی ذات پر نہیں لینا، اور ہم مجھے سیاست میں تقسیم نہیں کرنا، میرا کسی سیاسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے تاجدار ختم نبوت. اگر آپ ختم نبوت کے محافظ ہو، عمران خان کے ساتھ ہو، آپ ہمارے بھائی ہو. نواز کے ساتھ ہو، ہمارے بھائی ہو. پی پی کے ساتھ ہو، ہمارے بھائی ہو. کسی بھی سیاسی تنظیم کے ساتھ ہو. لیکن اگر تمہیں ختم نبوت کا شعور آ گیا ہے نا، تو پھر لیڈر کو تھلے لگانا اگر وہ تمہارے، اگر وہ قادیانیوں کو ساتھ دے دے تو. کیونکہ جب تجھے پتا چل گیا ہے کہ منزل رسول اللہ کی ذات ہے، یا تو پھر ادھر سے نکل اور ایسی منزل کی طرف آ جہاں سترے لوگ ہوں، یا پھر اگر ان کے ساتھ بیٹھا ہے اور کہیں سازش دیکھ تو پھر اعلان کر، یا پھر حضرت حر کی طرح یزیدیوں کو چھوڑ اور حسین کے ساتھ مل جا، پھر حضرت حر والا کام کر، چھوڑ یزیدیوں کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. اب دیکھیں اتنا مبارک عقیدہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، لیکن بدقسمتی یہ کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہر دور میں آئے ہیں. کبھی کبھار تو اتنا ہوا کہ ایک ایک دور میں تین تین چار چار جھوٹا نبوت. آج سوشل میڈیا پر میں دیکھتا ہوں، کوئی فرانس میں کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی ہالینڈ میں کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. یہ آئے دن بک بک چل رہی ہوتی ہے نا، آئے دن بک بک چل رہی ہوتی ہے. الحیاذ باللہ، ایک جو ہے وہ حال میں نہیں بیان، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ڈھنگ سے اردو نہیں بولنا آتی،
ڈھنگ سے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھنا آتی، لیکن ان کو پیچھے سے ایڈ مل رہی ہے، ایڈ مل رہی ہے، اور ان کو صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو الجھاؤ اور ہر طرف سے کہو میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، معاذ اللہ اتنا جھوٹی باتیں کرو تاکہ آنے والی یوتھ پریشان ہو جائے کہ اس کہ شاید کوئی حقیقت ہے، معاذ اللہ نہیں میرے بچوں، یہ سب جھوٹ ہے، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ہمارے نبی کے مقابلے پر قیامت تک کوئی نبی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے۔ مثلا ہمارے درمیان کوئی نمازی ہو، روزے دار ہو، بڑا اچھا تقریر کرنے والا ہو اور بہت ممتاز ہو تو ہم اسے دل دے بیٹھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس طرح میں نے آپ کو کہا ان بدقسمتیوں میں سے ماضی قریب میں ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس میں یہ بندہ ہندوستان کے علاقے گرداسپور میں، جس کا ایک گاؤں ہے قادیان، اس میں یہ بندہ پیدا ہوا اور اس نے 1901 میں 1901 اس میں اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور 1908 میں جہنم رسید ہو گیا۔ 1901 میں اس نے، اس سے پہلے اس نے کئی دعوے کیے، لیکن میں ایک آپ کو سمپل بتا رہا تھا، اس نے جھوٹا گویا کہ نبوت کا دعویٰ کیا معاذ اللہ۔ اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو کیسے منوایا؟ یہ بھی تو ایک لاجک ہے نا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نبی ہوں معاذ اللہ، تو لوگوں نے ایکسپٹ کیسے کیا؟ یہ بھی ذرا توجہ سے سنیے میرے بھائیو، بہت حساس مسئلہ ہے۔ یہ پہلے اسلام کے لیے تقریریں کرتا تھا، سنو، عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا علامہ صاحب قاری صاحب، اور حضور کے آخری نبی ہونے، اسلام کے حق ہونے پر وہ تقریریں کرتا تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی کی تقریر سے متاثر نہیں ہونا، کنڈیشن کے ساتھ، جب تک حضور کا ہے تعظیم ہوگی، جب تک شریعت پر ہے، جب تک وہ آخری سانس تک اس عقیدے پر نہ رہے جو عقیدہ اسلام کا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کئی نعتیں لکھی ہیں، حضور کی شان بھی لکھی ہے، حضور کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، اور عیسائیوں کے جتنے سوالات اسلام پر ہوتے ہیں اس کے جواب میں بھی وہ لکھتا رہا ہے، کوئی اپنے گھر سے نہیں لکھتا رہا ہے، پرانے ہمارے بزرگوں نے رد کیا ہے، تو اس کو لا کر آگے، کہنے کا مقصد یہ وہ سارے کام کرتا رہا ہے جیسے آپ کے مسجد کے امام کرتے ہیں، وہ ایسی تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، توجہ ہے آپ کی، وقت مختصر ہے، مجھے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، میں انشاءاللہ کسی اور تقریر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بہاولپور کا علاقہ، یہ ملتان کا علاقہ، جب اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا نا، سب سے بڑے پریشانی مسلمان علماء کے لیے تھی کہ منوائیں کیسے۔ وہ کہتے ہیں حضرت آپ کو غصہ آ گیا، آپ غلام احمد صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کو غصہ۔ اس بات کو سمجھانے میں کئی سال نکل گئے کہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ، ہمارا مسلمان اتنا بھولا کہ کسی کو نیک کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کو معصوم سمجھ لیتا ہے۔ توجہ، اس کو بند کریے، چل رہا ہے، توجہ ہے، ہمارا مسلمان، آپ سمجھ رہے ہیں، آج بھی ہمارا پیروں کے ساتھ یہی حال ہے کہ نہیں، مجھے بتاؤ، آج بھی ہمارا پیروں کے ساتھ یہ حال ہے کہ نہیں، آج بھی ہمارا مولویوں کے بارے میں یہ حال ہے کہ نہیں۔ شرط، نوجوانوں تم سامنے بیٹھے ہو، جب تم دو نمبر پیروں کی بجاتے ہو نا تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے، ہمارا بھی کوئی قول خدا نہ کرے، خدا نہ کرے الیعوذ باللہ، شریعت کے خلاف ہو، آپ تنقید کرو، اس لیے کہ ہر بندہ شریعت مصطفیٰ کے تابع ہے۔ اگر وہ سید ہو، بہت مریدوں والا پیر ہو، بہت فتویٰ دینے والا مفتی ہو، بہت تعویذ دینے والا پیر ہو، بہت کینسر اور بخاروں کو دور کرنے والا پیر ہو، سب جگہ اپنی ٹھیک ہے، لیکن جہاں وہ اہل سنت کے بنیادی عقیدے اور اسلام کے عقیدے کے خلاف ہو جائے تو مکمل طور پر کھڑے ہو جاؤ اس کی نصیحت کے لیے اور شریعت کی بالادستی کے لیے کہ بھائی سب کا ادب کرتے ہیں، شریعت کی وجہ سے لوٹ آئیں، پاؤں چومیں گے، نہیں آئیں کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ غلام تمہارے نہیں، بندے تمہارے نہیں، بندے خدا کے ہیں، غلام رسول کے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو مان رہے تھے۔ اگر آپ اس سطح کو لو گے تو تمہیں دھکا ماریں گے، اور سطح نیچے کرو گے تو تمہارے جوتے بھی سروں کے اوپر رکھیں گے۔ میچیور ہو جاؤ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نعت لکھتا تھا، حضور کی شان لکھتا تھا، اس نے اس طریقے سے لوگوں کے جذبات کو اپنی طرف کر لیا۔
پھر آہستہ آہستہ اس نے دعویٰ کیا، پہلے دعویٰ کیا میں مصلح ہوں، لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں، لوگوں نے قبول کیا، ٹھیک ہے جی اصلاح کرتا. جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر میرا دعویٰ چل گیا، آگے چلا، اس نے کہا جناب ہر دور میں مجدد تو آتا ہے نا، کہاں کہ میں مجدد ہوں، لوگوں نے اس کو بھی قبول کر لیا. آگے چلا پھر کہنے لگا کہ جناب میں یعنی پہلے مہدی ہونے، اب دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ وہ جو امام مہدی آئیں گے نا قیامت کے قریب، کہاں کہ وہ میں ہی ہوں. پہلے مصلح کا دعویٰ کیا، چند دنوں کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں. بھائی مجددوں کو اور سنا، جیسے اعلی حضرت مجدد ہیں، امام ربانی مجدد ہیں، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تمثیل بلا تشبیہ ہیں، تو کہا میں مجدد ہوں، لوگوں نے قبول کر لیا. حالانکہ اس وقت کچھ علماء کی نظر اس پر گہری تھی، آج اگر گہری نظر رکھا جائے تو کہتے شرارتی ہے. اس وقت بھی جب اس نے مہدی کا دعویٰ، مجدد کا دعویٰ کیا، اس وقت بھی کئی علماء کی نظریں تھیں اور اس کا وہ رد کرتے تھے. تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو نیوٹرل آدمی چاہیے ہوتا ہے، لوگ کہنے کہ آپ مولویوں کا کام ہی لوگوں کے خلاف بولنا ہے، ہم نے تو وہ کام کر کے دکھایا جو تم نہیں کر پائے. کیا لکھتے ہیں کہ اپنی تحریر میں، کیا لکھتے ہیں آخری تین لائنوں میں، کہ جو سب نہیں کر سکے وہ ہم نے کر کے دکھایا. تو میں نے کہا کھڑے رہو نا پھر سامنے، ہم بات کر رہے ہیں شریعت کی، قانون کی بات کر رہے ہیں، اور آپ ایک فاسق فاجر کے ساتھ دعوت اڑا کر اس کو چھٹی دے رہے ہو. ایسے ہی پیر آگے چل کر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ میرے وہاں امام مہدی آ جائے گا، تو اور کس چیز کا انتظار ہے؟ آہستہ میں غوث پاک سے ملا دوں گا، تو یہ دعوے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ایک بھی سیدنا صدیق اکبر کے کا غلام، مولا علی کا غلام رہے گا نا، وہ ان کی چھاتی پر چڑھ کر کہے گا تاج دار ختم نبوت، شریعت سب سے آگے اور اہل سنت کا نظام سب سے آگے. یہ میں آپ کو گرم ہوا کی بات بتا رہا ہوں، اتنے عقیدت مند مت بن جانا. اتنا بڑا تیرا دعویٰ، میں غوث پاک کو دکھا دیتا ہوں، تو غوث پاک کو دکھانے اس کا کوئی شریعت کا عہدہ مل جاتا ہے؟ اس کا کیا مقام ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک کی ذات عظمت والی ہے، اور تیرا یہ بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے آگے سے. لیکن لوگ انسپائر ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے چوگا ایسا بہنا ہے. تو جب سے ہم نے قادیانیوں کو پڑھا ہے نا، خدا کی قسم ہم کسی پیر کے جھانسے میں نہیں آتے جب تک وہ آج ان کے ساری کے ساتھ عقیدہ اہل سنت پر نہ چلے، ورنہ ہم دور بھاگتے ہیں اور اس پر دوربین لگاتے ہیں اور اپنے اوپر بھی لگاتے ہیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں، مری تو کہتا ہے جی ہمارے پیر صاحب، اب پیر صاحب خلاف شریعت بات کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہی تو دعوی نبوت ہے کہ رسول کی شریعت کو چھوڑ کر اس کی بات مان رہے ہو. اسی میں بندہ آگے بڑھتا ہے. توجہ ہے آپ کی. اب میں ایک واقعہ صرف آپ کو سناتا ہوں. شرخپور شریف نقشبندی سلسلے کی بڑی درسگاہ ہے، ان کے ہمارے بزرگ گزرے ہیں شیخ المشائخ حضرت شیر ربانی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے جی. ان کے خلیفہ ہیں کرما والی سرکار سے رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں اونٹوں میں سفر ہوتا تھا، اور ہیں حضرت نقشبندی، تو حضرت شیر ربانی اونٹ پر سوار جا رہے ہیں، اونٹ کے پاؤں میں جو ہے نا وہ گھنگرو بندھا ہوا تھا. جو ان کے خلیفہ پیدل چل رہے ہیں نا، انہوں نے اونٹ کو روکا، اونٹ والے کو کہا اونٹ کو روکو. کوئی پیر کو روک سکتا ہے؟ لوگوں نے پیر کو تو نبی بنایا ہوتا ہے، معاذ اللہ، خلاف شرع اس کی بات کر سکتا ہے؟ ساری رات کھڑے ہیں اس کہنے کہ حضرت دروازے سے باہر آئیں گے، حضرت کی داڑھی بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں کہ اس خلاف سنت ہے، وہ عورتوں سے مل رہا ہے، بولتا بھی نہیں. اس کی اونٹ پٹانگ مجلس سے ہے. او بھائی کہاں جا رہے ہو تم، حضور کی امت ہو؟ اسی طریقے سے فتنہ قادیانیت اور جھوٹے نبوت والوں کا دروازہ کھلتا ہے. توجہ ہے آپ کی. اسی طریقے سے وہ دروازہ جو ہے کہ وہ کھلتا ہے، اور اسی طرف آ کر مرزا غلام محمد قادیانی ملعون نے جو ہے کہ وہ یہ کام کیا. تو شریعت کے مطہرہ کی بالادستی کو قبول کرنا ضروری ہے. میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں اس موضوع کو چھوڑ کر. تو 1901 میں اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا. پہلے دعویٰ کیا مصلح امت کا، دوسرا دعویٰ کیا مجدد ہونے کا، تیسرا دعویٰ کیا مہدی ہونے کا. تیسرا دعویٰ کیا کیا؟ ابھی دیکھو ایک جاہل کا بچہ یہاں پر آیا ہوا تھا، خود کو وارسی کہتا تھا، جبکہ سید وارث پاک دیوا شریف رضی اللہ عنہ ہمارے بزرگ اکابر میں سے، اس نے کہا میں امام مہدی کا نائب ہوں. اور جب رگڑا لگا ہے تو کہہ رہا ہے کہ جناب اب میں توبہ کرنے پہ تیار ہو گیا ہوں. ہم نے کہا اصل نہیں آئے، نائب آ گیا. تو اس قسم کا دعویٰ کبھی نہیں، بہت حساس، ہر ایک ادب کرو شریعت کی وجہ سے.
خلاف شریعت بات ہو فوراً ہٹ جاؤ. اعلی حضرت نے یہی بات فرمائی تھی، فرمایا تمہارا قریبی بندہ بھی ہو اور اگر وہ خلاف شرع کام کرے تو اس کو دل سے ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے، کیونکہ مولوی ہو، خطیب ہو، شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، سید ہو، پیر ہو، عالم ہو، اس کو آنکھ کھول کے دیکھنا ہے شریعت کی عینک سے، شریعت کا چشمہ لگا کر، اور جس کو آنکھ بند کر کے سر جھکا کر چلنا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ ہے، وہ جو کہیں گے قبول کرنا ہے، جو وہ کہیں گے وہ قبول کرنا ہے. جھوٹا نبوت کا دعویٰ اسی طریقے سے ہوتا ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ اسی. پھر اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے 1901 کے اندر پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھ پر وحی آئی، یہ تمام چیزیں ابھی میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک سوال کا جواب صرف یہاں دے دیتا ہوں، بعض ہمارے دینی ماحول سے دور رہنے والے لوگ یا اس قسم سے حساس نہیں یا لبرل طبقہ جو ہے سیاستدانوں کا، وہ کہتے جناب آپ یا یعنی جو قادیانیت سے اور اس فتنے سے ناواقف ہے، وہ کہتے دیکھو وہ تو ان کے اعمال کو دیکھو، انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہیں، وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، وہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ کیوں اس بات کو بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک بات سنو، مسلمہ قذاب اذان بھی دیتا تھا، سمپل لمبا چوڑا جواب نہیں ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے اس جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اذان بھی دیتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا بھی تھا، فرشتوں بھی کو مانتا تھا، حضور کو بھی رسول مانتا تھا، لیکن اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. صدیق اکبر نے اس کو رگڑ کر رکھ دیا، امت کھڑی ہو گئی اس کے خلاف، تو پتا چلا حضور کی ختم نبوت کے بعد یہ کہنا کہ وہ اس پر وحی آ گئی ہے اور وہ نبی ہے، کسی بھی شکل کے اندر نبی کا سیکرٹری ہے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب اس کی اذان کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے روزے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نماز کو نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے کہ جس عقیدے کا وہ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بندہ اذان بھی دے خدا، ایک بندہ اذان بھی دے، روزہ بھی رکھے، نمازی بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، لیکن وہ کہے خدا ایک نہیں ہے، اور کوئی بندہ کہے یہ کافر ہے، آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو اذان ہی بھی دے رہا ہے. ہم کتنے بچے بن جاتے ہیں، ہم بزنس میں بچے نہیں بنتے، ہم کاروبار میں بچے نہیں بنتے، کیونکہ ہمیں دنیا پسند ہے، اس لیے ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں دین کے لیے. مولانا آپ سختی کر رہے ہیں، اب یہ ایک ڈراما پوری دنیا کے اندر مچاتے ہیں، یہ مولوی ہمارے دشمن ہیں. ہم نے کہا، میں نے کہا حضور کو آخری نبی یقین کرنے والا مولوی ہے؟ کہ لے گا ہاں. تو میں نے کہا پھر ساری امت مولوی ہے، پھر ساری امت مولوی ہے. ہم گردن کاٹنے کی بات نہیں کر رہے، ہم سر پھاڑنے کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کو زندہ جلانے کی بات نہیں کر رہے، آگے میں ان کا رونا بتاؤں گا، سب جھوٹ بولتے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ حضور آخری نبی ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ مولویوں کی انتہا پسندی ہے. تو میں نے کہا یہ عقیدہ تو ساری امت کا ہے، ہر بچے جوان بوڑھے کا ہے، اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو وہ سب مولوی ہے. اگر حضور کو آخری نبی یقین کرنا، اس کے ساتھ کہ حضور کے بعد قیامت آئے گی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس کو اگر قائدیانی پروپیگنڈا کر کے کہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں ساری قادیانیت کو کہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا مولوی ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد قیامت تو آئے گی لیکن کوئی نیا نبی پیدا. تو اب آپ دیکھیں کیسا سوال ہے، وہ اذان بھی دے رہے ہیں شاہ صاحب، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو غلط کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے، وہ تو مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو پر حملہ کر رہے ہیں. توجہ ہے، اگر ایک بندہ مورتی کو بھی پوجتا ہو اور اذانیں بھی دیتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، اور اس نے مسجد بھی بنا رکھی ہو، مندر بھی بنا رکھی ہو، تو کیا مسلمان اس کو خاموشی سے ہضم کریں گے یا پولیس اسٹیشن جائیں گے؟ اور پولیس اسٹیشن جا کر اگر پولیس اسٹیشن والا ایس ایچ او یا پولیس مین پوچھے آپ کو کہ بھائی تم جناب جو ہے اس کے خلاف کیوں ہو، تو آپ کہیں گے اس لیے کہ بندہ یہ مومن ہے نہیں، یہ ہماری آئی ڈی استعمال کیوں کر رہا ہے. سب سے بڑی بات دیکھیں، یہاں پر موجودہ طور عیسائیوں کے چرچ موجود ہیں، ہندوؤں کے ٹیمپل موجود ہیں، ہر ایک کی بات پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس پر کیوں نہیں کاروائی، قادیانیوں پر کیوں ہے؟ ہم نے کہا اس لیے ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، سکھوں کی آئیڈینٹیٹی اور ہماری آئی ڈی میں فرق ہے. بھائی یہ ہندو ہے, یہ غیر مسلموں کے طبقے ہیں, یہ خود غیر مسلم ہے لیکن یہ لبادہ مسلمانوں کو اڑتا ہے. تو اختلاف یہ ہوتا ہے اس کو روکا جائے جو ہماری آئی ڈی ہماری شناخت کو استعمال کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟
مثلا باہر دنیا میں جا کر یہ رونا روتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں. ہمارے ایک مفکر کے پاس ایک یہودی آیا, اس نے کہا آپ قادیانیوں کو کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سمپل سا سوال کیا اور کہا بھئی یہ بتاؤ کہ, بڑی توجہ سے سننا آپ, یہودی سے کہا کہ ایک عیسائی کرسچن ہے وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے, آپ حضرت موسیٰ کے ماننے والے؟ کہے گا ہم تو یہودی موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. تو کہا ایک عیسائی ہے, سمپل ایک منٹ کا جو سوال ہے, ایک عیسائی ہے کرسچن ہے جو حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے, تورات کو بھی مانتا ہے, سب مانتا ہے, تو آپ اس کو یہودی کیوں نہیں کہتے, اس کو اپنے ساتھ ملاتے کیوں نہیں, اس کو الگ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہودی جواب دیتا ہے اس لیے کہ وہ حضرت ہمارے نبی موسیٰ کے بعد پھر ایک نبی کو مانتا ہے اور نئی کتاب کو مانتا ہے, اس لیے جو ہمارے نبی کے بعد اور ہماری کتاب کے بعد جو ایک نبی نیا مانے تو وہ یہودی نہیں ہو سکتا. تو یہودیوں نے عیسائیوں کو باہر کر دیا. توجہ ہے. اب عیسائیوں سے پوچھا گیا, توجہ ہے, عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, یعنی یہودی سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ جناب وہ ہمارے نبی کے بعد ایک نبی کو مان رہا ہے, نئی کتاب کو مان رہا ہے. عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہود کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کو تسلیم نہیں کرتے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو اس لیے قبول نہیں کیا باوجود اس کے کہ عیسائی تورات کو بھی مان رہا ہے, باوجود اس کے کہ عیسائی یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مان رہا ہے, لیکن عیسائی ان کے نزدیک یہودی نہیں بن رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کہتا ہے ہماری آئیڈینٹیٹی یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کو نہ مانا جائے. تو یہی بات تو مسلمان کہہ رہا ہے کہ مسلمان وہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانے اور حضور کی کتاب کو آخری مانے. قادیانی حضور کو نبی ماننے کے بعد, حضور کو اگر مانتے بھی ہوں, قرآن کو اگر ماننے کا بات بھی کرتے ہوں اور نماز کو ماننے کی بات بھی کرتے ہوں, لیکن وہ حضور کے بعد ایک نیا نبی مان رہے ہیں, تو اس کو اگر ہم غیر مسلم کہیں تو ہمیں دنیا کیوں انتہا پسند کہتی ہے, یہودیوں کو انتہا پسند کیوں نہیں کہتی کہ وہ عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا لیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو پتا چلا یہ آئیڈینٹیٹی کا مسئلہ ہے, یہ شناخت کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے جی؟ مثال کے طور پر ڈبل کیبن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے, لیکن ڈبل کیبن کا کلر اگر رینجرز کی گاڑی کا کر دیا جائے, جیسے رینجرز اور افواج کی گاڑی ہوتی ہے فوج کی آرمی کی, ایسی گاڑی کا کلر کر دیا جائے, توجہ ہے آپ کی, یا اس پر پولیس کا کلر کر دیا جائے, پولیس کا جو سمبل ہے اس کا کلر کر دیا جائے, اور وہ اپنے دفتر کے اوپر پولیس اسٹیشن والا کلر کر دے, توجہ ہے, اور جھنڈا لگا دے گاڑی پر رکھ دے, یوں تو آپ کی ڈبل کیبن چلی گئی, رینجرز فوج یا پولیس نے نہیں روکا, تو اس کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ کوئی پولیس والے کو کہے کہ بھائی وہ تو گاڑی تو اس کی اپنی, وہ آپ کے تھانے کو بھی مانتا ہے, آپ کو بھی مانتا ہے, تو آپ اس کو مان لو, تو پولیس والا کیا کہے گا؟ کیا جرم ہے اس کا؟ آئی ڈی کا جرم ہے, آئیڈینٹیٹی کا جرم ہے, کیونکہ یہ اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہے. اگر وہ صدر بازار جا کر فوجی کی وردی ملتی ہے, پولیس کی وردی ملتی ہے, وہ لے کر پہن کر گلی میں پھرنا لگے, بیج لگا لے, تو مجھے بتاؤ پولیس والے اس کو چارج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پولیس کی شناخت کا مسئلہ آئے گا. یہی مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ قادیانی نبی پاک کے بعد جب مرزا غلام احمد قادیانی کو نیا نبی مانتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی شناخت, نماز, روزہ, زکات, حج, کلمہ, مسجد, منارے, یہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم تو اپنا حق مان رہے ہیں, ایک تو وہ ہمارے حق پر حملہ کر رہے ہیں, اور جب ہم اپنا حق, اپنی شناخت کو لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان غیر مسلموں کو مسلمان نہ سمجھ لے, تو دنیا کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ ہمدردی کرے, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے اور ان کو رکھا اس لیے گیا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. میں نے سمپل سی بات پرامن انداز میں آپ کے سامنے کی ہے, تو اجازت دے دی جائے. مثال کے طور پر امریکہ اجازت دے دے کہ ہم یہاں پر ڈالر جو چھاپے وہ ایکسپٹ کر لیا جائے, لیاری میں ڈالر بن رہے ہوں, لیاقت آباد میں ڈالر بن رہے ہوں, پونڈ بن رہے ہوں, ایکسپٹ کر لیا جائے, اسی طرح کا فرما بنا کر بنا دیا جائے جناب,
ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کی اتھارٹی نہیں. اور جرم کیا بنے گا؟ آئی ڈی کا. یہ ہماری آئیڈینٹیٹی, ہماری شناخت. تو میں نے کہا جب جعلی ڈالر بنایا جائے اس پر تم پکڑتے ہو, انہوں نے جعلی نبی بنا لیا ہے تو اس پر تم مسلمانوں کو انتہا پسند کہتے ہو.
تو کتنا مسلمان مظلوم ہے اور اس پر سے کہتے ہیں یہ ہمیں مار رہے ہیں. میں نے کہا مار تو یہ رہے ہیں, ہمیں تو خطرہ اپنے گھر کا ہے. اس کی دوسری مثال آپ سمجھ لیں, کسی کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ شناختی کارڈ اس کی سٹیزن کا ایک کارڈ ہے, آئی ڈی ہے اس کی, لیکن اس کے تعلق ملک دشمن ایجنسیوں سے ہو جائے, اس بندے کے تعلق ملک دشمن ایجنسیوں سے ہو جائے, اور ہماری ایجنسیز کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے کہ پاکستان دشمن جو ملک ہیں ان کے ایجنسیوں سے اس کے رابطے ہیں اور یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, مجھے بتاؤ جب ادارے کے لوگ پہنچے اور اس کو پکڑے وہاں سے تو وہ آگے شناختی کارڈ دکھائے, تو پہلے تو یہ شناختی کارڈ پہاڑ سے زیادہ وزنی تھا, اب یہ کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں رہے گا, اس لیے کہ اس کی حیثیت وفاداری سے تھی. تو نماز روزہ زکات حج اس کی قدر حضور کے آخری نبی ہونے پر تھی, جب حضور کو آخری نبی نہیں مانا تو اس کا مثال ایک کاغذ کے ٹکڑے اور ایکسرسائز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو مسلمانوں, یہ کئی زاویے سے ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. تو لہذا یہ کہنا کہ جناب وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں, العیاذ باللہ. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں یہاں سے ایک ضروری بات, اور میں نے پہلے عرض کیا یہ آپ کی وجہ سے موضوع کو کھولا جا رہا ہے, ورنہ یہ تقریر 30 سے 40 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے. تو آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر بیداری کے ساتھ اس بات کو سمجھیے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا وہیں اس نے اپنی کتابوں کے اندر, آگے بڑھ رہا ہوں میں, پہلے 7 ستمبر کا جو منظر نامہ ہے وہ آپ سمجھ لیجیے. آج دفاع پاکستان بھی, اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے. تو یہ کہنا کہ جناب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں, تو نماز تو مسلمہ کذاب بھی پڑھ رہا تھا. تو نماز کی قدر جب ہے جب عقیدہ ہو, جب بلکہ چاہیے کہ اس کو نماز پڑھنے سے روکیں کہ جب تم مسلم نہیں ہو تو مسلمانوں کا سمبل کیسے اختیار کرو گے, مسلمانوں کی ادائیں تم کیسے اختیار کرو گے. اب میرے دوست بزرگوں تھوڑا سے آگے چلتے ہیں, یہ دو پارٹ, ختم نبوت کی تعریف اس کی وجہ کو ہم نے بیان کیا اور مزید اس کی تفصیل پیش کر کے یہ پارٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں, تھرڈ میں ہم اپنی تقریر کو ختم کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہے کہ پڑھا لکھا آدمی تو دور کی بات ہے, ایک سادہ مسلمان کو بھی کہا جائے کہ یقیدہ ایمان والا ہے تو وہ کہے گا یقیدہ ایمان والا نہیں. توجہ ہے آپ کی, وہ کہے گا یقیدہ ایمان والا نہیں. میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں, ذرا غور سن. یہ پہلا حوالہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور یہ ایسی چیزیں, یہ ساری کتابیں نیٹ پر موجود ہیں ہمارے پاس, یہ اصل کتابوں سے ہی ہے, اور روحانی خزائن اس کے تمام کتابوں کا مجموعہ ہے, اکثر کتابیں اس میں, بعد میں اشتہارات ہیں, ملفوظات ہیں, والد چیز ہیں, اور مکمل دیانت کے ساتھ پوری دنیا کو مخاطب کر کے ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. جو قادیانیت میں چلا گیا ہے اس کو ہم دعوت فکر دے رہے ہیں. ابھی تیرے جسم میں روح کا پرندہ موجود ہے اور تجھے اللہ نے پیدا کیا, اس رب سے وفاداری کرتے ہوئے حق کو قبول کر کے ان دجالوں کو چھوڑ اور محمد رسول اللہ کا غلام بن جا. جو وہ دلائل دیتے نا ہم, ہر ایک کو جائز نہیں ہے. یہ ساری تقریر اس تناظر میں بنا رہے ہیں کہ اس پورا مہینہ ہم نے مرزائی مناظروں کی ایک تقریر سنی ہے, ان کے مبلغوں کی تقریر سنی ہے, کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنے کے لیے کیا باتیں کرتے ہیں. لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ ایسی تاویلیں, ایسی باتیں مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں, دکھ آتا ہے کہ تو جہنم کو بھول گیا, قبر کو بھول گیا, جان بوجھ کر تو قرآن کے ساتھ صرف نیشنلٹی کے لیے, چند مراتوں کے لیے تو یہ گمراہی کی بات کر رہا ہے. میں بحثیت ایک مومن ہونے کے, تجھے بحثیت انسان اور اللہ کا بندہ ہونے کے دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ ہماری بات کو مکمل طور پر سنو اور دیکھو کہ مرزا غلام احمد قادی نے کیا لکھا. ابھی تیرے جسم کے اندر روح کا پرندہ موجود ہے. آپ بیٹھے ادھر آ جاؤ, اٹھو اس طرف آپ اٹھو, یہاں جاؤ اس طرف. تیرے بدن میں جو ہے روح کا پرندہ موجود ہے, تو
تو تو غور کر حق اور باطل کو جان، ہم کسی بات کو بائی فورس نہیں ڈالیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور مسلمان بھی اس لیے نہیں کہ یہ مسئلہ تو قادیانیوں کا ہم کیوں سنیں، یہ مسئلہ جو اس نے حرکتیں کی ہیں یہ شیطان کا ہے، یہ کسی بھی انسان میں کبھی بھی اتر سکتا ہے، اللہ سے توفیق کو طلب کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ اللہم آرین الحق حق ورزقنا اتباعه، وآرین الباطل باطل ورزقنا اجتنابه۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارے میں، ذرا توجہ فرمائیے۔ اس کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 396 وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا، اللہ کو کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، اس کے اپنے جس کو یہ الہامات کہتا تھا کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، اس پر پوری اس نے کتاب تیار کی، اس کا نام ہے تذکرہ، جس میں اس نے یہ باتیں ڈالی ہیں کہ مجھ پر یہ یہ وحیاں ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں باقاعدہ، انا انزلناہ قرآنا قریبا من القادیان، آیت بنائی العیاذ باللہ۔ روحانی خزائن تذکرہ صفحہ نمبر 152 کیا لکھ رہا ہے یہ، صفحہ نمبر 345 اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارے میں لکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے کہا اے مرزا تو میرے نزدیک میری اولاد کی طرح ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 422 اے مرزا تو مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 144 خدا نے مجھ سے کہا ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اتر کر آئے گا، گویا آسمان سے خدا اترے گا، یہ کہہ رہا ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ ایک جگہ پر لکھ رہا ہے کہ مرزا قادیانی کا مرید لکھتا ہے اپنی کتاب اسلامی قربانی میں کہ مرزا قادیانی پر کشف کی حالت میں یوں طاری ہوتی تھی، معاذ اللہ کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ مرد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفر رجولیت مردانہ طاقت کی طاقت کی طرح اظہار فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ پر تذکرہ میں صفحہ نمبر 164 پر اس نے لکھا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے مرزا تو ہمارے پانی سے ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے العیاذ باللہ، ایک تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ خود محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ۔ ابھی نیٹ پر جائیے اور آپ کلمۃ الفصل کو لکھیے، شاید یہ میں کہوں گا تو وہ ڈیلیٹ کر دے، لیکن یہ کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، کلمۃ الفصل مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر کی ہے۔ اس نے صفحہ نمبر 158 پر اس بات کو لکھا، کسی طالب علم نے اس سے سوال کیا تھا اور اس سے سوال کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر مرزا کو نبی مانتے ہیں تو پھر ہم اپنا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، ہم محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کا سوال اپنی عقل کے اعتبار سے ٹھیک تھا جو ان کا دعویٰ تھا کہ جب ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ کہنا کہ مرزائیوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس کا جھوٹ یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ مرزا کا بیٹا مرزا بشیر اپنی کتاب، ان کا ایک الفصل کے نام سے مجلہ رسالہ ماہنامہ نکلتا تھا، ایک مستقل کتاب آ گئی کلمۃ الفصل کے نام سے، اور یہ صفحہ نمبر 154 جو اس کے مجلے ہیں اس کی جلد نمبر 14 ہے، لیکن اس کو الگ سے کتاب کی شکل میں شائع کیا ہے۔ سوال کیا ایک بندے نے اس سے کہ جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں تو پھر آپ ہمارا کلمہ الگ کیوں نہیں بنا دیتے، باپ اس نے اپنے جو سکھایا گیا تھا اس غلط بات کے مطابق اس نے اپنی بات سمجھی۔ اب مرزا بشیر اس کو کیا کہتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں، وہ لکھتا ہے کہ معترض کا یہ خیال، اب میں پڑھ رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 158 ہے اور یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ گوگل سے نکال کر اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں، کلمۃ الفصل مرزائیوں کی بنیادی کتابوں کے اندر، معترض اعتراض کرنے والے کا یہ خیال کہ کلمے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، تبھی تو اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ۔ نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمے میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ یعنی کیا کہتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ابراہیم بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، سب کی تصدیق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات کہیں تک قبول کی جا سکتی۔ اب آگے لکھ رہا ہے، ہاں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، کیونکہ مرزا نے مجدد ہونے کے بعد، مہدی ہونے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے قریب آنا تھا وہ انتقال کر گئے، ان کی قبر کشمیر میں ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے، اور یہ پوری دنیا کے سامنے مخاطب کہا۔ اس عیسیٰ علیہ السلام جب سولی پر ان کو چڑھایا گیا، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی، بلکہ سولی دینے سے پہلے اللہ رب العالمین جل والا نے ان کو اٹھا لیا۔ حیات مسیح پر انشاءاللہ میں پورا ایک کلپ بناؤں گا، اس کو آپ سن لیجئے گا، وہ ایک الگ سا موضوع ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جب ان کو کراس کے اوپر سولی دی گئی، اس کے بعد ان کو اتارا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنے آپ کو کسی طرح کھول کے اترے، اور فلسطین کے اس علاقے سے چلتے چلتے چلتے، اللہ اکبر، کرسی لگائیے، وہاں سے چلتے 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 مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ وہ آ گئے کشمیر۔ فلسطین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے، یہ سٹوری کون بنا رہا ہے؟ غلام مرزا احمد قادیانی، اور اس کی کتاب جو ہے روحانی خزائن موجود ہے، وہ الگ سے ہم انشاءاللہ حیات مسیح پر جب بات کریں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کہتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال کشمیر میں ہو گیا، اور ان کی قبر کشمیر میں ہے، اور جو اللہ نے وعدہ کیا نا عیسیٰ کا، وہ میں ہوں، عیسیٰ موعود میں ہوں۔ اب دیکھیں مرزا بشیر کیا لکھ رہا ہے، توجہ سے نوجوان مسلمان میری بہنیں سنیں۔ وہ یہ کہتا ہے، سوال کرنے والے کا سوال کیا تھا کہ جب ہم مرزا کو نبی کہتے ہیں تو الگ کلمہ کیوں نہیں بنایا ہم نے؟ جاگ رہے ہو، الگ کلمہ کیوں نہیں بنایا ہم نے؟ تو مرزا کا بیٹا مرزا بشیر وہ کہتا ہے، ہاں ہر ہاں حضرت مسیح موعود، سواد بھی ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب میں ہے، ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے۔ مرزا کے لیے بعثت کا لفظ بھی لکھا ہے، سن لیا آپ نے، کوئی ہم زبردستی بائی فورس بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت ختم نبوت کے محافظ اور بہت دلیر عالم دین، جن کے لیے بلا تشبیہ انہوں نے ختم نبوت کے محاذ پر بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے، ہمارے بھائی مجاہد محافظ عقیدہ ختم نبوت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب قبلا دامت برکاتہم العالیہ سیالوی، آپ تشریف لائے، میں حضرت کا بے حد مشکور ہوں، آپ استاد ہیں اس فن کے، لیکن آپ نے کسر نصیب فرمائی، آپ تشریف لائے، اور آپ کا پورا ختم نبوت پر ادارہ ہے، اور آپ کے کلپس الحمدللہ ہر مسلمان دیکھتا ہے کہ کس جرت کے ساتھ اور کس متانت، اور مجھے کہنے دیجئے، کس عادل و انصاف کے ساتھ حضرت علامہ صاحب مسلمانوں کا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ سارے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علامہ کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ اور میں نے پہلے عرض کیا، جو ختم نبوت کا کام کرے گا ہم اس کے غلام ہیں۔ میں نے چڑیا کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی، توجہ، تھکے تو نہیں، سنو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹا مرزا مسعود مرزا بشیر کہتا ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا تھا، محمد رسول اللہ پڑھنے سے پچھلے جتنے انبیاء ہیں وہ تو سب آ گئے، لیکن کہتا ہے مسیح موعود کی بعثت بعد میں ہوئی ہے۔ معاذ اللہ، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی بعد میں آئے ہیں، تو وہ اس میں کیسے آئے گا؟ تو کہتے ہیں، کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہاں حضرت مسیح، اب میں تشریح نہیں کروں گا، اردو آپ خود سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، تشریح میں کیونکہ عبارت آدھی رہ جاتی ہے، سنیے ذرا غور سے، جاگتے ہوئے پہلے ایک دفعہ اللہ سے معافی مانگے اور طلب خیر کو طلب کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک برحمتک یا رحم الراحمین۔ مرزا بشیر کیا لکھ رہا ہے اس بچے کے جواب میں کہ جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، خود کہہ رہا ہے، پھر کہتے ہیں یہ نبی نہیں مانتے. لبرل آج کل کیا بات کر رہا ہے؟ وہ حمزہ عباسی کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بھائی تم ایکٹر ہو، اس گناہ کا تم کیا جواب دو گے؟ تم یہاں غداری کی طرف آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں مرزا نے، مرزائی نے تو دعوی ہی نہیں کیا ہے. ہم عالمی دنیا کو کہنا چاہتے ہیں یہ تقریر دہشت گردی کے لیے نہیں ہے، یہ فریڈم آف اسپیچ کے تحت ہے، یہ تحقیق کے طور پر بات کی جا رہی ہے. ہم الزام نہیں لگا رہے، جو کتابیں وہ پیش کی جا رہی ہے. آپ اگر بڑے ممالک ہیں تو آپ کو چاہیے جانبدار نہ ہو، عدل کے ساتھ بات کریں، اور جو مظلوم ہیں جو حق ہے اس کے ساتھ دیں آپ. اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہماری آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ خلاف قانون کیسے ہیں؟ ہم اگر قادیانیوں کو کافر غیر مسلم کہیں، اس سے ہم ایکسٹریمسٹ یا انتہا پسند نہیں ہوتے. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارا ملک کہتا ہے. تو ملک کی بات کرنا یہ انتہا پسندی کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ آپ اگر روکیں گے تو آپ انتہا پسند ہوں گے، اس لیے کہ ہم تو قانون کو فالو کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ اور یہ قانون حادثاتی طور پر نہیں بنا، ایک سیکولر اسمبلی نے بنایا ہے. اور غور کریں اس پر. مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر لکھتا ہے، ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے، بعد محمد رسول اللہ کے، بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی ذاتی ہو گئی. لہذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے. غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی ذاتی کر دی ہے اور بس. علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج کی واقع نہیں ہوتا. ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں، سارا وجود ہی نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا. یہ مرزا نے اپنی طرف سے وحی بنائی ہے کہ جو میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کرے گا اس نے ہمارے مرتبے کو نہیں جانا. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. دوبارہ سنیے، وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبوس کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس مسیح موعود یعنی مرزا، مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا، ضرورت پیش آتی تو کہا یہی جو محمد رسول اللہ ہیں، جو جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو مرزا وہی ہے، اللہ نے دوبارہ ان کو پیدا کیا ہے اسلام کی اشاعت کے لیے. کتنی بڑی گستاخی! اور یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ، یہ میں نے پوری عبارت آپ کے سامنے صفحہ نمبر 158 الکلمۃ الفصل سے پڑھی ہے. اب سیکولر لبرلوں کا کہنا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور وہ ایک مصلح تھا، ایک مجدد تھا، اس کا بیٹا خامخواہ نہیں لکھ رہا، لوگوں میں یہ بات رائج تھی، اس لیے اگلے نے پوچھا کہ بھائی جب ہم اس کو نبی کہتے ہیں تو ہمارا الگ کلمہ بناؤ. اس نے کہا الگ کلمے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ کلمہ پچھلے نبی کو تو پورا ہے لیکن ہمارا مسیح موعود جو ہے مرزا یہ بعد میں پیدا ہو گیا ہے, لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس کو یوں ہی سمجھو جیسے محمد رسول اللہ دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں اشاعت اسلام کے لیے. اب آئیے کلمۃ الفصل کا صفحہ نمبر, یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے یہ صفحہ نمبر 158 تھا. مرزا بشیر مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا, ان کا ترجمان, اور یعنی ان میں باقاعدہ خلفاء جیسے نبی پاک کے خلفاء ہیں وہی نام دیا گیا ہے. اس کی بیوی کو ازواج مطہرات میں کہا گیا, مرزا غلام محمد کے ماننے والوں کو صحابی کہا گیا. یہ اسلام کے اوپر کتنی بڑی زیادتی ہے. اس کے بعد بھی کوئی وزیر اعظم آ کر یہ کہے کہ مرزائیوں کو آپ ڈکلیئر کریں کہ وہ مومن مسلمان ہیں. میں نے کہا عمران خان صاحب آپ تو چور چور کہہ کر نون لیگ کو قبول نہیں کر رہے تھے, تو مسلمان ان عقیدے کے چوروں کو مسلمان کیسے قبول کر لیں. الطاف حسین صاحب جن کے لیے آپ یارڈ بنا رہے تھے آپ تو ایم کیو ایم حقیقی کے وجود کو قبول نہیں کر رہے تھے, اور بھاشن ساری امت کو دے رہے ہیں کہ جناب قادیانیوں کو قبول کریں. مبشر لقمان کے ساتھ الطاف حسین کا انٹرویو, میں کسی شخصی وجہ سے کسی سے بغض کی بات نہیں کر رہا, آپ اگر ایم کیو ایم میں بھی ہیں تو بعد میں ہیں, پہلے آپ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. میری تقریر کو کسی زبان کسی تنظیم کے خلاف نہ سمجھا جائے, آپ مسلمان ہیں, آپ بنے حضرت حر کی طرح یزیدیوں سے نکل کر حسین کے ساتھ کھڑے ہوں. کربلا نے ثابت کر دیا ہے کہ بندہ اگر یزیدیوں میں ہو. الطاف حسین کا انٹرویو مبشر لقمان کے ساتھ ایروائی ٹی وی پر نیٹ کے اوپر موجود ہیں, ان کے اخباری بیانات موجود ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہی میں سے نکلے ہوئے لوگ جنہوں نے ایم کیو ایم حقیقی بنائی ان کو آپ غدار کہتے ہیں جبکہ وہ آپ کے مشن کے ماننے کو تیار ہیں, تو میں نے کہا جب آپ کی غدار تنظیم بقول آپ کے اس کو تم قبول نہیں کرتے تو جو قرآن کا غدار ہو رسول اللہ کا غدار ہو ساری امت کا غدار ہو اس کو تم مسلمانوں کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو. سیاستدانوں ایک تو تم نے حرام کھا کھا کر اپنی قبر کو جہنم بنایا ہے, شاید اللہ تمہارے گناہ پھر بھی معاف کر دے, لیکن رسول اللہ کی دستار پر تم ہاتھ ڈال رہے ہو اور قادیانیوں کا ساتھ دے کر ان کے لیے اسکوپ بنا رہے ہو. یہ خطا ایسی ہے کہ تم تو تم کوئی بھی اگر کرے گا اللہ نہ اس کا سید ہونا دیکھے گا نہ اس کا پیر ہونا دیکھے گا نہ اس کا کلمہ پڑھنے والا دیکھے گا, رسول اللہ کے کسی غدار کو چھوڑا نہیں جائے گا. اب سنیے یہاں پر آپ, اب میں کہتا ہوں بے شمار لوگ ہیں, سادات کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر, ہم سیدوں کے غلام ہیں آپ, لیکن میں دکھ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, لوگ آپ کا ہاتھ چومتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں, لوگ آپ کا ہاتھ چومتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, نذرانے بھی دیتے ہیں آپ کو, خود وہ مٹی میں بیٹھے گا آپ کے گھر میں سنگے مرمر لگائے گا, خود وہ اپنے بچے کے ساتھ گرمی میں رہے گا لیکن سید صاحب آپ کے گھر میں ویسی لگائے گا, خود وہ بھوکا رہے گا لیکن آپ کے جیب میں ہزاروں روپے ڈالے گا اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن آپ کہاں غائب ہیں, آپ اپنی عزت کے لیے تو مناظرے کر رہے ہیں, ہمت کریں قادیانیوں کا نام لے کر آپ کل کوئی تقریر کر کے دکھائیں ہمیں. کیا برطانیہ کی نیشنلٹیاں سید پیروں کے نزدیک اتنی عزیز ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ختم نبوت پر ہم تقریر کریں گے. میں نے کہا عوام کو کیا پتا کس نے انکار کیا تھا, نام لو مرزا غلام احمد قادیانی کا, نام لو مرزا کا. کہہ لگے نہیں نہیں اس سے ہماری فاؤنڈیشن جو ہم نے بنائی ہے یو کے اندر وہ بند ہو جائے گی, کام بند ہو جائے گا. میں نے کہا لیکن سید کارڈ میں تو دھندا دونوں جگہ شروع ہوتا ہے, لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات آتی ہے تمہاری زبانیں بند ہو جاتی ہے, تم بھی ٹنگائے جاؤ گے. سن لو, اس لیے کہ خدا نسب کو نہیں دیکھتا مصطفیٰ کی وفاداری کو دیکھتا ہے. جتنے برطانیہ سے آنے والے پیر ہیں الا ماشاءاللہ, وہ قادیانی کا نام نہیں لیں گے کیونکہ وہاں قانون بن گیا ہے, وہاں کیا بن گیا ہے, لیکن اپنا ہاتھ ضرور چنوائیں گے, اپنا ہاتھ رسول اللہ کی محبت میں چنوائیں گے. اور آگے سنتے جائیے آپ,
اس نے حضور کے لیے کیا کیا بات، اور میں نے شیعہ مولویوں کے ساتھ میں نے خود بات کی ایک سفر کے اندر، اور میں نے ان سے کہا جو حضرت علی کے لیے جملہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے نا، معاذ اللہ تم صحابہ کے لیے گز گز کی زبانیں نکالتے ہو، میں نے اپنے کان سے اب تک علامہ صاحب کسی شیعہ کی تقریر ختم نبوت پر نہیں سنی کہ جس نے قادیانیوں کا نام لے کر ختم نبوت کا نام لیا ہو، حضرت علی کے لیے میں نے کہا سودا تم مولا علی کے نام کا بیچتے ہو اور جھوٹا ڈرامہ کر کے کبھی باغ فدق کو بیچ میں لاتے ہو، کبھی جناب معاویہ کو بیچ میں لاتے ہو جس سے وہ ہستیاں بری ہیں، ان کو تم مورود تان بناتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، اور جس مرزا نے آگے پڑھوں گا میں، جس مرزا نے حضرت حسین کا نام لے کر گالی دی، معاذ اللہ، میں نے باقاعدہ مسجد میں بیٹھا ہوں، اس کا نام نہیں لینا چاہتا، میں نے باقاعدہ جہاز میں فیصل آباد کا سفر تھا، اتفاقاً سیٹ ایسی تھی رو میں تھے، میں اے پہ تھا وہ بی پہ تھا، وہ آ کر ہمارے ساتھ جبے کے ساتھ بیٹھ گیا، ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ، میں نے پوری کتابیں کھول کر دکھائی، میں نے کہا صحابہ پر تو بول رہا ہے، اس پر کب بولے گا؟ ان پر بولنا تو نے اپنے اوپر جائز رکھا ہے جبکہ جھوٹ ہے وہ، اس کی ہزار ہاں مثبت تاویلیں، اس کے صحیح جوابات ہیں، لیکن آپ دیکھیے یہاں پر آپ میں آگے بڑھا، لیکن ان لوگوں کو بھی ہم متنبع کرتے ہیں، آج ایک بچہ جس کے گھر لائٹ نہیں ہے، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ گلی گلی جا کر ختم نبوت کی بات کرتا ہے، اور تمہارے پیٹ اتنے ہو جاتے ہیں لاکھوں روپے دے کے چربی بھی نکال لیتے ہو، وہ چربی کا پیسہ بھی عوام کا ہے، لیکن تم ختم نبوت پر کھل کر نہیں بولتے، اور اپنی طرف سے آ جاؤ تو کسی بھی عظمت والی ذات کو اتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھائیں گے، اتنا کل گورلا میں بڑھایا نا، اتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھائیں گے اتنا بڑھائیں گے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا سارے محققین کا اجماع ہے سیدہ زہرا پاک کی عظمت ہماری سر آنکھوں پر، لیکن انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، جھوٹ بولا ہے آپ نے صوفیہ پر، تم خود کو نقشبندی کہتے ہو، میں انشاءاللہ زندگی رہی پنجاب آ رہا ہوں وہاں تقریر کروں گا اس پر، میں امام ربانی پر تم نے جھوٹ باندھا ہے، کسی صوفی نے ہم کہتے سارے محققین، میں نے کہا کہاں محققین ہیں، جھوٹ بولتے ہو ممبر پر بیٹھ کر، وہ بھی گولا شریف کے ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہو، اب اگر ہم جھوٹ کی قلعہ کما کریں تو ہمیں بے ادب کرتے ہو، اور جس کے ممبر پر تو بیٹھ کر جھوٹ باندھ رہا ہے نا، سامنے ہی وہی جنت والا روزہ جس میں میرے آقا تاجدار گرڑا آرام کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ پڑھ کر دیکھ، ان کی طرف سے تجھ پر ضرر آ رہا ہوگا کہ جھوٹ بولتا ہے، حضرت گولنا نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ امت میں سب سے افضل بعد انبیاء سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، جو بات کرنی ہے وہ تاجدار گولڑا نے مرزا سے مناظرہ کیا تھا، تجھے وہاں پر اپنا تفضیلی پیغام دینے کی بجائے ادھر جو تاجدار گولڑا نے مرزا کو للکارا تھا لاہور کے اندر، اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت دی تھی، مزہ تب تھا تو وہ خواب وہ سارا واقعہ بیان کرتا مرزا کی ذلت کا، لیکن نہیں کر پایا، نہیں کر پاؤ گے، کرے گا وہ جسے واقعی میں گولڑا کا روحانی فیض حاصل ہوگا، اللہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کو سلامت رکھے، ہم کسی کی توہین نہیں اس چیز کو ہٹ کر رہے ہیں، ایک غلط بات پھیلی ہے، اور یہ بھی انکار ختم نبوت کے ضمن میں جاتا ہے، اپنی طرف سے بنڈل بازیاں مارتے ہیں، رسول اللہ کی جو صحیح حدیث قرآن کھڑا ہے اس کا انکار کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا بناتے ہو، سیدہ زہرا کی تعریف یہ نہیں تھی جو تو نے ممبر پر کی، سیدہ زہرا کی تعریف یہ تھی کہ جو ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتے جو حضرت ان کے والد گرامی اور امت کے والد گرامی اور ساری انبیاء کے سردار جناب رسول اللہ نے امت کے سردار حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنی گندی عبارت الکلمت الفصل پر لکھا ہے، پیروں کو ستر ستر سال ہو جاتے نہیں بولتے ہیں قادیانی کے خلاف، کہتے جی ویزا جائے گا، میں نے کہا جنت کا ویزا مل جائے گا، جنت کا ویزا مل جائے گا، اب فیصلہ کر لو، کربلا کو بیچتے ہو اور حضرت حر کی بات کرتے ہو، حضرت حر کی بات کرتے ہو نا، لیکن وہاں تو ہمیں آپ کا وجود کوفیوں والا نظر آتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے کھڑکی بند کر لو، حضرت حر یہ بنتے ہیں جو ہر نیشنلٹی اور ویزے کو ٹھکرا کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ توجہ سنیے، یہ میں نے کچھ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں الکلمۃ الفصل کا صفحہ نمبر 110 مرزا بشیر کیا لکھتے ہیں لکھ رہا ہے ذرا غور سے سنیے آپ اور یہاں پر آپ دیکھیے بات کو یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں یہ تاکہ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کریں یعنی اللہ پر ایمان لے آئیں اور رسولوں کو نہ مانیں یا کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ کوئی بین کی راہ نکالیں یہی لوگ پکے کافر ہیں اور اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تجویز کیا ہے۔ اب آگے مرزا بشیر لکھتا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو تمام رسولوں کو ماننا جزو ایمان نہیں سمجھتے، بس اس آیت کے ماتحت ہر اس شخص کو جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ مرزائیوں نے مسلمانوں کو کافر کہا، اس میں مرزا بشیر یہ سب سے بڑی دہشت گردی سنی ہے، عالمی دنیا سنے اس بات کو، یہ جو رٹا ہمارے پیچھے لگایا جاتا ہے نا کہ تم مرزائیوں کو کافر کہہ رہے ہو، یہ الکلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110 نیٹ پر بھی موجود ہے، اصل ہمارے پاس بھی موجود ہے، ابھی نیٹ پر 4G پر جا کر آپ گوگل میں الکلمۃ الفصل لکھیں گے یہی ایڈیشن کھلے گا، صفحہ نمبر 110 ہے، اس میں مرزا بشیر نے یہ لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا اور کس درجے میں ماننا ہے، کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا اگر کوئی نہ مانے، حضرت موسیٰ کو مانے اور حضرت عیسیٰ کو نہ مانے تو کافر، بات ٹھیک ہے ہر نبی کو ماننا ضروری ہے، پھر کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو مانے لیکن محمد رسول اللہ کو نہ مانے کافر، بات بالکل ٹھیک ہے ہر نبی کو ماننا ہے، پھر کہتا ہے محمد رسول اللہ کو مانے لیکن مسیح موعود مرزا کو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اب میں لبرل سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے، میں سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں، میں زرداری سے پوچھتا ہوں، میں نواز شریف سے پوچھتا ہوں جو کہہ رہا تھا مرزا ہمارے بھائی ہیں، نواز شریف کا یہ ملعون بیان موجود ہے جس میں اس نے کہا قادیانی ہمارے بھائی ہیں، میں نواز شریف سے پوچھتا ہوں، میں شہباز شریف سے پوچھتا ہوں، میں مریم نواز سے پوچھتا ہوں، میں عمران خان سے پوچھتا ہوں، میں الطاف حسین سے پوچھتا ہوں، میں زرداری سے پوچھتا ہوں، میں ہر سیاستدان سے پوچھتا ہوں، میں ہر لبرل سے پوچھتا ہوں، میں ہر سیکولر سے پوچھتا ہوں، کیا تم مرزا کو نبی مانتے ہو؟ وہ کہیں گے کبھی نہیں، تو میں نے کہا پھر تم کافر ہو، کہ کیسے؟ ہم نے کہا مرزائی کہتے ہیں، دیکھو توجہ ہے، حمزہ عباسی اور اس قسم کے جتنے لوگ ہیں، اور اس میں سب سے خطرناک شخص جاوید غامدی ہے، جاوید غامدی پر میرے کئی کلپس موجود ہیں، جاوید غامدی کا ایک جملہ اتنا خطرناک اور زہریلا اور مسلمانوں کے گلا گھونٹنے کا ہے، خود کہتا ہے دنیا ٹی وی کا پر، میرے پاس وہ سارے کلپس موجود ہیں، نیٹ پر بھی موجود ہے، کہتا ہے کسی نے پوچھا حضور کا آخری نبی ہونا کہاں پر ہے، کہتا ہے قرآن کی 100 آیتوں میں، یہ غامدی خود کہتا ہے، جاوید احمد غامدی خود کہتا ہے کہ حضور کا آخری نبی ہونا 100 آیتوں میں ہے، پھر دوسرے کسی جگہ پر کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتے، اور ادھر کہتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت 100 آیتوں میں ہے، اور ادھر کہتا ہے کہ مرزائی عقیدہ ختم نبوت نہیں رکھتے، پھر کہتا ہے میں مرزائیوں کو کچھ نہیں کہتا۔ میں نے کہا 100 آیت تو دور کی بات ہے غامدی صاحب، کوئی ایک آیت کا بھی انکار کرے تو اس کا حکم بتائے، کہیں گے میں کچھ نہیں کہتا۔ میں نے کہا جب قرآن کی آیت کا انکار کرنے والے کو کچھ نہیں کہتا تو جو قرآن پر ایمان لائے اس کو کیا کہتا؟ پھر تو اگر کوئی کافر نہیں تو پھر کوئی مومن بھی نہیں، نہیں سمجھا آپ میری بات، اگر قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر نہیں تو قرآن کی آیتوں کو ماننے والا مومن کیسے ہو گیا؟ تو غامدی نے امریکہ کی نیشنلٹی پکڑنے کے لیے اور وہاں کے معاملات کو لینے کے لیے، آج کل ڈیلس کے اندر ہے، کیا کر رہا ہے جی؟ کہتا ہے کہ جی میں درد دل بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہتا ہے حضور کی ختم نبوت 100 آیتوں سے، اور مرزائیوں نے حضور کی ختم نبوت کو قبول نہیں کیا، پھر کیا حکم ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں. توجہ ہے، کچھ بھی نہیں. کیوں کچھ بھی نہیں؟ اس لیے کہ کافر کہنا اللہ کا کام ہے، کافر کہنا رسول اللہ کا کام ہے. اب رسول اللہ ہے نہیں، وہ کس کو کافر کہیں گے؟ تو میں نے کہا جب اللہ کافر کسی کو کہتا ہے، اللہ مومن کسی کو کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام تو رک گیا حضور پر، اور حضور مزار مبارک آپ کر چلے گئے، مزار پاک میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن اس کے کفر کا کوئی کرائیٹیریا بیان کر گئے کہ نہیں کر گئے؟ اور قرآن نے جن جن کو کوئی کافر کہا اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، حضور نے جن کو کافر کہا اس کی وجہ تو ہوگی نا، کہاں ہے؟ ہے. تو میں نے کہا وہ وجہ آج اگر کسی میں پائی جائے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا؟ کہہ لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر نبوت کا کیا کام رہا؟ سمجھ رہے ہو کہاں جا رہی ہے بات؟ اور پھر سنو، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اگر قرآن کی 100 آیتیں جس میں حضور کا آخری نبی ہونا ہے، غامدی خود قبول کر رہا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں علامہ صاحب، دنیا ٹی وی کے الفاظ ہیں، اس کا کلپ موجود ہے نیٹ کے اوپر، ہم سے لے جائیں آپ، کوئی ہمارے گویا کے نیچے کمنٹس میں اگر آتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے تو ہم کلپ ڈالنے تیار ہیں، بیٹا کلپ اس میں داخل کر دیجئے گا تاکہ وہ دیکھ لیں. اور ایک طرف کہتا ہے کہ قادیانیوں نے حضور کو آخری نبی نہیں مانا، تو یہ 100 آیتوں کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ او بھائی، ایک آیت کا بھی انکار کفر ہوتا ہے. کہتا نہیں نہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے. میں نے کہا اگر آیتوں کا انکار کفر نہیں ہے تو آیتوں کا ماننا ایمان کیسے رہا؟ اگر آیتوں کا ماننا ایمان ہے تو آیتوں کا انکار کفر ہے. ظلم دیکھو کہاں، لالچ کہاں تک نوجوانوں لے جاتی ہے. مانا میرے بچوں تمہارے گھر کے دروازے چھوٹے ہیں، لیکن خدا کا شکر ادا کرنا، وہ جنت خدا نے رکھی ہے کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور نہ کانوں نے سنا. اس ہر تھکن کا اتنا عوض ملے گا، بس وفاداری پر جمے رہنا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اسی پر موت دے. اب آپ دیکھیں مرزا کیا، یہ کیا کہہ رہا ہے مرزا بشیر؟ کہتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو مانے، دیکھو ہر نبی کو ماننا ہے، اور ہر نبی کو جب یقیناً قبول کرنا ہے، کسی ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے، تو اس کے ضمن میں یہ مرزا کو لاتا ہے، کہتا موسیٰ کو مانے عیسیٰ کو نہ مانے تو کافر. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک ہے؟ کیوں کافر؟ یعنی آپ دیکھو، آپ دیکھو غامدی سے زیادہ مظاہرہ مرزائیوں کے اندر ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی مرزائی یہ کہتے ہیں کہ کوئی کافر ہوتا ہے، غامدی کہتا کوئی کافر نہیں ہوتا. میں نے کہا غامدی صاحب کیا گند کھائی آپ نے، جن اپنے مولائیوں کی تعریف کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی کوئی کافر ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ دیکھو خود مرزا بشیر لکھتا ہے، جو آئیڈیل ہے غامدی کا، حمزہ عباسی صاحب کا، ان لوگوں کا آئیڈیل ہے. اس وقت قادیانیت کو پیچھے ٹھنڈی ہوا سے سپورٹ کرنے والا جاوید غامدی ہے. اس فتنے کو سمجھ لیجیے آپ. اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ختم نبوت میں کنفیوز کرنے والا جاوید غامدی ہے، کنفیوز کرنے والا جاوید غامدی ہے. اور جو ختم نبوت کی بات کرے کہتے یہ انتہا پسند ہے، اور وہ مرزا ملعون کو لا کر حضور کے سامنے نبی بنا دیں تو آگے سے مسکراتے ہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کوئی فرم بنائیں، کوئی کمپنی بنائیں، اور اس کمپنی کو 100-200 سال گزر جائے، اسی میں سے نکلے ہوئے لوگ اسی نام کی دوسری کمپنی بنائیں، تو قانونی جرم ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہا جائے گا ان کی مرضی ہے؟ تو اسلام کا نام لے کر جو آگے اسی طریقے سے قرآن، نماز، محمد رسول اللہ، اذان، نمازیں سب کر رہے ہیں، تو یہ جرم کیوں نہیں ہے؟ دنیا کی عدالتوں میں اگر یہ کیس دائر کیا جائے کہ ایک بندے نے کمپنی بنائی تھی، اسی میں سے چند لوگ نکل گئے اور الگ ہو گئے، اور الگ ہو کر انہوں نے اپنی کمپنی بنائی، نام وہی رکھا، سلوگن وہی رکھا، علامت وہی رکھی، آئیڈیاز وہی رکھی، شناخت وہی رکھی، عدالتیں کیا یہ کہیں گی کہ اس کی مرضی، یا اس پر چارج کریں گی کہ آئیڈینٹی، اس کی شناخت کا مسئلہ ہے، اس کو بین کرو، آپ دوسرے نام سے چلاؤ؟ کاپی رائٹ کے قانون ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو میں نے کہا جو مسلمان نہیں ہیں، وہ جو حضور کے مقابلے میں مرزا کو نبی مان رہے ہیں، یہ سب میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، پھر ان کو کہنا کہ وہ اپنی عبادت خانوں کو مسجد بھی کہیں، وہ مسجد کی علامت منارہ بھی لگائیں، وہ السلام علیکم، وعلیکم السلام،
خوشی میں الحمدللہ، غم میں انا للہ و انا الیہ راجعون، نمازیں، سب مسلمانوں کا شعار اختیار کریں تو ان کو اجازت کیسے مل جاتی ہے؟ بھائی کاپی رائٹ کا قانون تو یہاں پر ہوتا ہے نا، ایک نام کی دوسری کمپنی نہیں ہو سکتی جو رجسٹر ہو جائے، تو گوروں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا جو ہمیں انتہا پسند کہہ رہے ہیں، تو یہ رونا ہم کسی کو نہیں مار رہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، مظلوم مسلمان ہیں، نہیں سمجھے آپ، مظلوم مسلمان ہیں، معیشت میں بھی تباہ کیا جا رہا ہے، جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایک ایک مرزائی کو لا کر ہمارے سر پر مسلمان بنا کر مسلط کیا جا رہا ہے، کبھی ہمارا کوئی وزیر اعظم کہتا ہے آ کر کہ جناب جو ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، کبھی جناب نیچے آئین کے اندر گویا کہ کاغذ بدل دیا جاتا ہے ختم نبوت کا، ارے بھائی ایک تو ان کو ایسی آزادی تم نے دی ہے اور قانونی طور پر بھی مسلمانوں کو ذبح کرنا چاہتے ہو، عدالتوں میں کہتے ہیں ان کی جان کا خطرہ ہے، میں نے کہا خطرہ کیا، خطرہ تو ہمارے ہیں، ہمارے ایمانوں کا ہے، یہ عدالت کے یہ سادہ سی لوجک کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، جب کمپنیوں کے اپنے حقوق ہے کہ اس نام پر دوسری کمپنی نہیں بن سکتی، اس سلوگن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیبل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو جہاں یہاں نبی پاک کے مقابلے پر معاذ اللہ اس کو نبی بنا کر کھڑا کر دیا ہے اور مسلم نہیں ہے وہ، تو ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ ان کے مینارے کیوں گرا رہے ہیں، آپ ان کی مسجدوں کو کیوں منع کر رہے ہیں، او بھائی یہ کام تو تو نے کرنا ہے، یہ کام تو تم نے کرنا ہے، ان ججوں سے کہو کہ اگر تمہاری عدالت کے سامنے کرائے پر مکان لے کر ہم اس پر عدالت کا بورڈ لگا لیں اور لوگوں کو ادھر لے کر آئیں تو تمہیں اپنی 12 لاکھ کی وہ حرام کی کمائی کی فکر آ جائے گی، اور کہو گے کہ جناب یہ تو ظلم ہو گیا، کیوں کہا تم یہ تم ہو نہیں، تم ہماری شناخت کیسے لے سکتے ہو، تو میں نے کہا جب مرزائی مسلمان نہیں تو ہماری شناخت کیسے لے سکتے ہیں، کس مثال سے سمجھایا جائے میرے دوست، خدا کی قسم جی چاہتا ہے بندہ دھاڑے مار کر روئے، کتنا ظلم اسلام پر ہے، کتنا ظلم اسلام پر ہے، اور اوپر سے الزام ہم مسلمانوں کے اوپر لگتے ہیں، دیکھو کتنے واضح طور پر اس نے صفحہ نمبر 110 پر لکھ دیا جناب کھلے الفاظوں کے اندر، اس بات کو ڈکلیئر کر دیا، اس نے لکھ دیا کہ جو حضرت موسیٰ کو مانے حضرت عیسیٰ کو نہ مانے وہ کافر، حضرت عیسیٰ کو مانے اور محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ کافر، بات ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے جو محمد رسول اللہ کو مانے اور عیسیٰ معود کو نہیں مانے کافر نہیں بلکہ پکا کافر، ادھر صرف کافر ہے اور ادھر پکا کافر ہے، کہ کسی کے دل کے اندر انصاف کا مادہ، یہ میرے سامنے تذکرہ موجود ہے، اصل کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے جلی الفاظوں کے اوپر دیکھے لکھا ہوا ہے، الہامات کشوف رویا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود معہود علیہ السلام، آپ یہ لبرل کہتے ہیں یہ نبی تھوڑی مانتے، یہ نیا بہانہ چل پڑا ہے، نبی تھوڑی مانتے، یہ تو آپ انتہا پسند ہے، اس کے صفحہ نمبر 280 پر کہتا ہے مجھ پر یہ الہام اور وحی آئی ہے، کیا آئی ہے، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کا نافرمانی کرنے والا ہے اور جہنمی ہے، بتاؤ سیاستدانوں لبرلوں اور ان کو لے کر چلنے والوں کہ آپ مرزا کو نبی کہتے ہو، وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں کہتے، تو ہم نے کہا اس نے کہا ہے جو مجھے نبی نہ مانے میری پیروی نہ کرے وہ جہنمی ہے، اب تم علماء کے گربان پکڑ رہے ہو، اپنے بھائیوں کے گربان پکڑ رہے ہو جو تمہیں دین کا راستہ بتا رہے ہیں، تو یہ ظلم نہ کرو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو، پاکستان ایسی تم نے کھا لیا، وہ آج ایک تصویر آئی ایک ہمارے ملک کا بہت بڑا آدمی اس کا نواسا اس کے منہ میں ہاتھ ڈال رہا تھا، کسی نے تصویر کھینچ کے نیچے لکھا نانا وہ دانت تو دکھاؤ نا جس سے تم نے سارا پاکستان کھایا، ایک تصویر چل رہی ہے کہ بچے کو گود میں لیا نواسے کو، تو نواسے نے اس کے منہ میں ہاتھ مارا ہوا ہے، تو کسی نے سارے پاکستان قوم کی اور بالخصوص سندھ کی ترجمانی کرتے ہوئے نیچے لکھا نانا وہ دانت تو دکھا جس سے تو نے سارا پاکستان چبا لیا، بیان آیا ہے ہمارے چیف صاحب کا کہ سیاستدان مخلص نہیں ہے، میں نے کہا شکر ہے آپ کو یہ آپ نے بیان فرمایا، یہ تو افغانستان بیان کر چکا ہے چیف صاحب کہ ملک کے سب سے بڑے دشمنی سیاستدان ہیں، اس نے صفایا کر دیا، اور ہم چیف صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کے دورے کی ہم ستائش کرتے ہیں، آج ہم نے دعائیں کی اب بھی کریں گے،
کہ آپ کے اقدام، کیونکہ ہم تو امید پر ہیں، منفی باتیں اتنی کر لی ہے کہ اب امید پر ہیں ہم، آپ نے ایک راہ دکھا دی ہے، ٹھیک ہے، ہم امید پر آپ کے لیے دعاگو ہیں، آپ لاہور میں میٹنگ کر رہے ہیں، کراچی میں میٹنگ کر رہے ہیں، اس کا کچھ نتیجہ آ رہا ہے، اسمگلروں کے ڈالر نیچے جا رہے ہیں، سونے کا ریٹ نیچے جا رہا ہے، جناب جو ہے وہ جو بلیک مارکیٹنگ ختم ہو رہی ہے، جان بوجھ کر ہو رہی تھی نا، وہی نانا جس کے پاس نواسا گود کا پوچھ رہا ہے زبان حال میں کہ نانا وہ دانت تو دکھاؤ جس سے سارا پاکستان کھایا تم نے، سنا وہ دبئی چلے گئے ہیں، توجہ ہے آپ کی. ہم نے کہا یہ جو آپ کا جملہ جو کل کہا زبیر موتی والا صاحب نے، اور ہم زبیر موتی والا صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی بات آگے بڑھائی جس سے سارے پاکستان کے لوگوں کو تسلی ہوئی، اور زبیر موتی والا صاحب کہہ رہے تھے کہ چیف صاحب نے یہ فرمایا کہ سیاستدان ملک سے مخلص نہیں. میں نے کہا خدا کی قسم میں اس پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے خلاف. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ پوری قوم کی آواز ہے کہ سیاستدان ملک پاکستان کے مخلص، پاکستان کے مخلص. آج 6 ستمبر کیا ہے؟ تو یوم دفاع یہی ہے کہ دعا کرو خدا ان سیاستدانوں کا بیڑا غرق کرے، یہ دفاع پاکستان ہے، خدا ان کو تتر بتر کر دے، اللہ ان کے گندے عزائم سے اس ملک کو بچا لے، اور اگر حکمران بھی آنے تو اللہ اچھے حکمران لائے اور ہمیں بھی اس ملک کے لیے مخلص کر دے. مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کرتے ہوئے، یہ ہمارے سیکنڈ پارٹ کا آخری حصہ ہے، اس نے اسی تذکرہ میں صفحہ نمبر 519 پر لکھا، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے اندر، اور سیکولر اسمبلی تھی وہ، ٹھیک ہے، خان عبد الغفار خان کے بیٹے ولی خان صاحب، ولی خان صاحب نے بھی دستخط کیے اور کہا مولانا نورانی جو تو کہہ رہا ہے بس تیرے کہنے پر دستخط ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو کہ وہ سیکولر آدمی تھے، ٹھیک ہے، اور مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر یہ بات کہی کہ تم میں کون ہے اسمبلی میں جو مرزا کو نبی مانتا ہے؟ سب نے کہا ہم نہیں مانتے. کہا اس نے اپنی کتاب تریا قلوب میں لکھا ہے کہ ساری دنیا میری تصدیق کرتی ہے، مجھے نبی مانتی ہے، الا ذریت البغایا، معاذ اللہ، لیکن بازاری عورتوں کی جو اولاد ہے وہ مجھے نبی نہیں مانتے. اس پر ولی خان صاحب کو بڑا غصہ آیا. تو اب آپ دیکھیے، ہم مسلمان، یہ لبرل جتنے ایکٹرز ہیں، یہ گانے بجانے والے ہیں، میں نے کہا مرزا نے تو تمہاری ماں کو گالیاں دی ہے، اتنی گندی گالی، آپ علماء پر تنقید کرتے ہو. میرے دوستوں سے جملہ لکھا، الا ذریت البغایا، کہتا ہے کہ جو میری تصدیق نہیں کرتا وہ بازاری عورتوں کی اولاد ہیں. ہر مسلمان ماں کو گالی دی، اس کے بعد برطانیہ ہم سے پوچھتا ہے کہ انتہا پسند ہم ہیں، اس کے بعد سارا عالم باہر پوچھتا ہے کہ ہم انتہا پسند ہیں. اتنی گندی گالی مسلمان ماؤں کو دی اس نے. الاعیاذ باللہ. اور نواز شریف صاحب، آپ نے بھائی کہا ہے، اور یقیناً آپ کی والدہ نیک خاتون ہوں گی، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کے والد بھی نیک شخص تھے، اللہ بخشے ان کو، لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے بیان کو واپس لے لیں مرنے سے پہلے کہ آپ نے قادیانیوں کو بھائی کہا. ان کو بھائی کہا جو ماؤں کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ذریت البغایا. کیا نواز شریف صاحب جو ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو مرزا نے کہا جس نے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور اس کی ماں بازاری عورت ہے. معاذ اللہ. بولی استغفر اللہ ربی. حضرت علی کے بارے میں کیا جملہ ہے؟ دیکھو، سچ چھپاؤں گا تو یہ نہیں ہوگا. وہ قبروں کو گنبد نہیں بخشواتے، قبروں میں سویم نہیں بخشواتے، قبروں میں چہلم نہیں بخشواتے، قبروں میں نسبت مصطفیٰ بخشواتی ہے. حضور سے اگر نسبت ٹھیک ہے تو سویم جائز ہے، مستحب ہے، وہ فائدہ جب دے گا، گنبد
گنبد تو خیر میت کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو بیٹھنے والوں کے لیے ہوتا ہے. واقعی میں جن کے گنبد بنے نا، جیسے گولا شریف ہے، سیال شریف ہے، توسا شریف ہے، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی ہے، اعلی حضرت امام ربانی ہے، گنبد ان کو سجتا ہے جنہوں نے پہرا دیا ہے. امیر المجاہدین ہے، ان کو گنبد سمجھتا ہے. غازی صاحب کو جنہوں نے پہرا دیا ہے، ان کا نام لینے سے ہم سے نحوستیں دور ہو جاتی ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ سچوں کا فرمان بردار رکھے. اب میرے دوست بزرگو، مولا علی کے بارے میں ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152. اب کیا جملہ کہہ رہا ہے ذرا ایک حوالہ پہلے پڑھ دوں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 233 میں مرزا کے جملے، اے قوم شیعہ. کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ میدان میں، آؤ ایران سے جس کو لایا تھا نا میدان میں وزیر اعظم والا پروٹوکول، اس کو بولو مرد کا بچہ بولو اور حضرت علی کا دفاع کرو. تم کرو. میں نے کہا الحمدللہ وہ ہمیشہ کر رہے ہیں. وہ تو خود برطانیہ میں رہتا ہے، انڈین ہے، انڈین غرابی، انڈین ہے، عقیل غرابی انڈین ہے. اس کو یہاں بڑا پروٹوکول دیا، ٹھیک ہے جی، رہتا برطانیہ میں. میں نے کہا ہمت کرو، برطانیہ کے ممبر پر ذرا شیعوں کو للکارو، ہم بھی تو دیکھیں نا کہ تم میں علی کی خون بھی اور علی کی محبت بھی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں. یہ دیکھیں خزائن روحانی خزائن جلد نمبر 18، اس کی کتاب دافع البلا صفحہ 13، کہتا اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا نجات دلانے والا ہے. جملہ تو یہ کہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، یعنی حسین کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے. مرزا کہتا ہے اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہیں بخشوائے گا، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں آج تک میں ایک ہے کہ اس حسین آج تک میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے، یعنی میری ذات، اور یہ سچ ہے کہ میرا وجود حسین سے بڑھ کر ہے. آ جاؤ پنجتن پاک کا ذکر کرنے والے، عید غدیر کرنے والے، لائن میں لگو پیر، لگاؤ پیروں کو لائن میں، عید غدیر کرنے والے پیروں کو لائن میں لگاؤ، غوث پاک کا دیدار کرانے والوں کو لائن میں لگاؤ، اور آؤ سارے برطانیہ کے نیشنلٹی والوں، بولو مرزا پر لعنت. ہمت کرو، اس نے کہا ہے کہ حسین سے بڑا میں ہوں. تم میں تو ایک جملہ تمہیں برداشت نہیں ہوتا نا، اور رات بھر نہیں سویا میں، 4 دن نہیں سویا. تو میں نے کہا پھر دوبارہ اپلائی کیوں کی ہے؟ سنیں، اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی یعنی نجات دینے والا ہے. اور خود کو آگے کیا لکھتا ہے، معاذ اللہ، وہ لفظ سے ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں، صرف بیان کفر ہے یہ، معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت کے تناظر میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں. اس کی کتاب اعجاز احمدی صفحہ نمبر 82 اور خزائن روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 194، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جملہ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا. شیعوں کو کہتا ہے کہ تم نے خدا کے جلال اور اس کی بزرگی کو بھلا دیا، اور تمہارا اور صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ بس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈھیر ہے. ذکر امام علی مقام کو کیا بول رہا ہے، دوبارہ نہیں پڑھ سکتا میں. یہ جملہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. انگلینڈ میں پڑھنے والے بچے سنیں، امریکہ میں بچے سنیں، پاکستان میں یونیورسٹیوں والے سنیں، دنیا بھر کے لوگ سنیں، یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ، معاذ اللہ. اور ایک اس نے نزول مسیح صفحہ نمبر 99 خزائن جلد نمبر 18، ہماری تقریر کو فیس بک سے ریووک نہیں کرنا، سچ کو قبول کرنا، نہ ہو تو ریووک کر دینا،
ہماری تقریر کو فیس بک سے ریواک نہیں کرنا، وہاں سے ریواک بھی ہو گئی ہے نا تو جہاں ہم نے اپنی خدمت اور غلامی لکھوانی ہے وہاں لکھوا دی، ہاں لکھوا دی، برلی شریف سے ہوتے ہوئے سرہند شریف سے، تونسا شریف سے، سیال شریف سے، گولڑا شریف سے، پاک پتن شریف سے، اجمیر شریف سے، عبداللہ شاہ غازی سے، لاہور میں امیر المجاہدین سے، تاج الشریعہ سے، مفتی اعظم سے، غوث اعظم سے، نجب اشرف سے، کربلا محلہ سے، حضرت عباس علم بردار سے، حضرت مولا کائنات سے، اور جنت البقیع میں شہید اسلام حضرت عثمان سے، اور گنبد خضرا میں حضرت فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، زہرا پاک کے قدموں سے، عائشہ پاک کے قدموں سے جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے۔ یہ تقریر کوئی جلانے گہرانے کے لیے نہیں، اب یہاں پر کوئی بچت کا تم پہلو نہیں نکالنا اور ڈیش رونا نہیں کرنا۔ ہمارے وہاں ایک مثال ہوتی ہے ڈیش رونا کر رہا ہے، تو ڈیش رونا نہیں کرنا، ہم جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آخری حوالہ یہاں پر سنیے، اور اس حضرت زہرا پاک کے لیے جو کہا ہے اس سے تو خدا کی پناہ ہے، معاذ اللہ، صرف کتاب کا حوالہ دے دوں گا، ایک غلطی کا ازالہ۔ پہلے تو حضرت زہرا پاک پر درود پاک، اللہم صلی علی سب مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، اللہم صلی علی محمد و بارک حسین۔ سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا، سرکار نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی العیاذ باللہ۔ اب دیکھیے نزول مسیح، یہ اس کی کتاب غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 5، خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 213، حضرت زہرا پاک کے لیے وہ بات لکھی ہے جو میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں بول سکتا، آپ اپنی بہن کے لیے نہیں بول سکتے۔ ہماری بیٹی اور بہنوں کی کیا اوقات ہیں، نام کیا رکھا، نالے نے زعفران، کیا نام رکھا؟ دیکھو ہمارے بزرگوں کے گھر بیٹی ہوتی تو نام رکھتے ہیں نالے نے فاطمہ، کوئی رکھتا ہے کنیز فاطمہ، یعنی حضرت زہرا پاک کے غلاموں کے جوتوں میں سے یہ جوتا ہے ان کی کنیزوں کا، ہاں اللہ اکبر۔ یہ جملہ جو اس ملون نے لکھا ہے، یہ کوئی مسلمان اپنی بیٹی کے لیے نہیں بول سکتا جو سیدہ فاطمہ کے لیے کام، میرا جگر اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں، میں نے حوالہ آپ کے سامنے دیا جلد نمبر 18۔ اتنی شدید، اتنی ناپاک اور اتنی غلیظ عبارت اس نے لکھی ہے، اے رافضی تجھے کب جوش آئے گا، اے بڑی بڑی کانفرنس کر کے 18-18 تندور لگانے والو اور اپنی عزت کی کانفرنس کرنے والو، سودا تم سیدھا زہرا پاک کا لینے کی کوشش کرتے ہو، ہمت کرو مرزا کا نام لو، اور ابنائے دنیا جن مسلمانوں کو تم کہہ رہے ہو، ہمت کرو ذرا مرزا کا نام لو، خدا بڑھاپے کی لالچ سے بچائے۔ حضور نے فرمایا بوڑھا جب بندہ ہو جاتا ہے اس میں سب سے بڑی خرابی لمبی عمر کی اور مال کی آ جاتی ہے، اللہ ایسے بڑھاپے سے بچائے، اللہ وہ بڑھاپا دے کہ جس میں بندے کو مال کی فکر نہ ہو، اسلام کی عقیدے کی فکر ہو، اس سے پہلے اللہ پھر موت دے دے۔ یہاں پر یہ حوالہ میں سیدہ زہرا پاک کی توہین کا چھوڑ رہا ہوں، نزول مسیح میری بہنیں دیکھ لیں صرف، اور اپنی بچیوں کو بتائیں کہ مرزائی کون ہے، قادیانی کون ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ نزول مسیح صفحہ نمبر 99، خزائن روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 277، اس میں شعر اس نے لکھا ہے، کربلا ایس سیر ہر آنم صد حسین ازدر گریبانم، لکھتا ہے کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، میں گریبان میں 100 حسین رکھتا ہوں، میں گریبان میں معاذ اللہ 100 حسین رکھتا ہوں، الیاذ باللہ۔ یہ گندی عبارت اس نے اپنی اس کتاب کے اندر واضح طور پر لکھی ہے، تو اللہ رب العالمین جل والا ان پر غضب لائے اور ان کی شر سے اللہ رب العالمین امت کو معصوم۔ اب میں بات کو، کیونکہ وقت واقعی میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے،
اب میں بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ نبوت سے متعلق کیا کہا. انشاءاللہ اس کے فوراً بعد آپ ہمارے فیس بک پر اور یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ لائیو ان کے سوالات کے جو جوابات یہ کرتے ہیں نا, سوالات جو یہ کرتے ہیں, تو صرف اصلاح کی نیت سے کہ اب بھی سمجھ جاؤں, وہ انشاءاللہ ہم مکمل ریکارڈ کر کے حیات مسیح کا مسئلہ بھی یہ دونوں انقریب انشاءاللہ اسی مہینے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں. یہ بنیادی بیس تھی کہ جس سے ہم اس موضوع سے اویئر ہو جائیں, ٹھیک ہے. ورنہ میں تو چاہتا تھا یہ سارا موضوع میں آج آپ کے سامنے رکھوں, لیکن یہ مختصر سا موضوع جس میں بہت زیادہ ہو تو 20 منٹ کی تقریر تھی, لیکن دیکھ رہے ہیں آپ کے 2-2.5 گھنٹے کی تقریر ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ کھول کر ہم سمجھ جائیں, یہاں سے اٹھنے والا میرا بندہ جس کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا ہونا, وہ بھی یہاں سے نکلے اور ہاتھ اٹھا کر خوشی سے کہے میرا نبی آخری نبی ہے. سادہ سے سادہ مسلمان بھی یہاں سے جائے نا تو اس کے دل میں یقین ہو کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا, میرا نبی آخری نبی, بولو سبحان, میرا نبی آخری نبی ہے, میرا نبی آخری نبی, میرا نبی آخری نبی, اور ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں ہے, جس میں کوئی تاویل نہیں, جس میں کوئی دوسرا معنی نہیں. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے, میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دوں اور پھر حدیث پڑھ دیتا ہوں. حضرت قاضی یاس کا فتویٰ سنیے آپ, حضرت قاضی یاس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اجتمعت الامت علی حمل ھذا الکلام علی ظاہرہ. فرمائیے جو آیا تھا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ محمد صلی اللہ کہتا ہے میرے بھائیو ہمارے نبی پاک کے بارے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں تم مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. اب یہ جو نا خاتم النبیین, اس کو چاہے خاتمن پڑھیں یا خاتمن پڑھیں, خاتم پڑھیں, یہ جو تا ہے نا خالی زبر خا تا زبر تا میم زبر ما خاتما, تو خاتم پڑھیں یا تا کے نیچے زیر لگائیں, خاتم دونوں کا معنی ہے آخری, سمپل. مرزا نے جو بکواس کی ہے اس کو ہم دوسرے کلپ میں دیکھیں گے, لیکن جو بنیادی عقیدہ وہ سمجھ لیں, خاتم پڑھیں یا خاتم, سمجھ رہے ہو میرے بھائی. مرزائی کہتے ہیں نہیں نہیں ایک قرآن تو اس کی خاتمن نبیین بھی ہے, تو چاہے خاتی ہو خاتمن نبیین ہو یا خاتمن نبیین ہو دونوں ایک ہی معنی میں بد ہیں, اور وہ معنی ہے آخری نبی. وہ معنی کیا ہے جی؟ اور ایک جملہ سن لو, یہ جو خاتم النبیین کا معنی کیا ہو ذرا بتانا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اس معنی کی دلالت اس آیت پر قطعی ہے. ثبوت تو قطعی ہے کیونکہ قرآن ہے. دیکھو ثبوت قطعی کیا اور معنی قطعی کیا, اس کو سن لو. قطعی وہ ہوتا ہے جس کا انکار کفر ہے, اس کے سامنے کوئی رائے نہیں قائم ہو سکتی. یہ جو ہے نا آیت وخاتم النبیین, یہ قطعی ثبوت ہے. آپ کے عامیانہ ذہن میں کوئی اصول شاشی نور الانوار نہیں پڑھا رہا, آپ کے ذہن سے بتا رہا ہوں, خاتم النبیین یہ قطعی ثبوت ہے. کیا مطلب بھائی؟ قرآن میں آیا ہے اور قرآن میں جو چیز آتی ہے اس کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی, تو ثبوت اس کا کہاں سے آیا ہے؟ قطعی جگہ سے آیا ہے. تو لکھا, لیکن اس کا اب خاتم کے تو کئی معنی ہو سکتے ہیں, تو دلالت کہتے ہیں معنی کو. الفاظ جو ہے نا خاتم النبی تو قرآن میں آ گئے, تو ثبوت میں یہ قطعی ہو گئے. اب خاتم کے کئی معنی ہیں لیکن امت کا اجماع اس کو ایک معنی پر رکھتا ہے آخری, تو یہ دلالت میں بھی ایک ہو گیا. تو ثبوت میں بھی ایک, دلالت میں بھی ایک. معنی کیا ہوا؟ جس طرح اس آیت کو قرآن سے بدلنا کفر ہے, اسی طرح خاتم کے لفظ کو آخری معنی سے ہٹانا بھی کفر ہے. سمجھے آپ؟ یعنی خاتم النبیین کا معنی ایک ہی ہوگا, کیا ہوگا؟ آخری. کیا ہوگا؟ مل کر خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا اور خاتم النبی کا معنی کیا ہوگا. اس معنی سے ہٹ کر اگر دوسرا معنی کیا جائے گا تو کفر ہے. اس پر زیادہ زور انور شاہ کشمیری نے بھی لگایا اور دیگر لوگوں نے بھی لگایا, مفتی شفیع نے اس پر پوری کتاب ختم نبوت پر لکھی ہے. تو میں نے کہا ادھر بھی تھوڑی تباہ آزمائی فرما لیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے, اور اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم و تاخر میں بھی ذات کوئی فضیلت نہیں. چڑانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں,
اور خود مفتی شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ خاتم کا معنی آخری ہے، افضل شفضل کوئی معنی نہیں ہوگا، بلکہ انور شاہ تو لاٹھی لے کر چڑھ گیا اور اس نے کہا ایک ہی معنی ہے اس کا، آخری افضل معنی نہیں ہوگا، تو جس نے اس کے افضل کو معنی کو رکھا ہے اس کو بھی لا کے مرزا کے ساتھ کھڑا کرو، کیونکہ ہم غلام مولویوں کے نہیں ہیں، رسول اللہ کے ہیں، بندے ہم مولویوں کے نہیں ہیں، خدا کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے، سمجھ گئے خاتم النبیین کا معنی، قطعی ثبوت قطعی دلالت سمجھ گئے، یہ بیس ہے، اس کے بعد دوسری تقریر میری سننی ہے آپ نے وہاں پر، یا دیگر علماء کی کتابیں آپ نے دیکھنی ہے، بالخصوص مناظر اسلام حضرت عمر چھری صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک کتاب مقیاس نبوت ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے، مقیاس نبوت آپ بھی پڑھیں، دو حصوں میں وہ کتاب ہے اور ایک جلد کے ساتھ ہے، نیٹ پر موجود ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور موجودہ دور کے عصر حاضر کے عظیم محقق شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اس موضوع پر جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ مارکیٹ سے خریدیں، چاہے ان کی حدیث کی مرتب کی کتاب المستند ہو یا ضرب خاتم ہو، یہ تمام کتابیں اپنے پاس رکھیں اور مطالعہ کریں، تقریر بھول جائیں گے، ان چیزوں کو سامنے رکھیں تاکہ یہ چیز مضبوط ہو، اور سامنے رکھ کر پڑھ پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیں۔ اب تقریر ہماری اختتام کی طرف جا رہی ہے، معنی سن لیجئے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ میری بہنیں بھی پردے میں آہستہ سے دوہرا دیں، اس کو ان کو بھی ثواب مل جائے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ بھی دوہرا دیں، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ دیکھو کوئی زبردستی دھونس نہیں، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، اتنی بری باتیں اس نے لکھی ہے اس لیے ہم نے چند سخت بات کی ہے اس میں، اور جن ہمارے حکمرانوں کے بارے میں ہم نے بات کی ان سے ہمیں قلبی کوئی بغض نہیں ہے، ان کی سیاسی جماعت کی وجہ سے ہمیں بغض نہیں ہے، یہ جو حرکتیں کی ہیں اس وجہ سے، اور یہ چلانے کے لیے نہیں کہا ہے، ان کو بتایا ہم نے یہ تم نے غلط کیا ہے، اس سے تمہیں رجوع کرنا ہوگا، اس سے تمہیں توبہ کرنی ہوگی، اور آئے دن جو تم پاکستان کے اندر قادیانیت کو مسلمان بنا کر داخل کر رہے ہو تو یہ سارے حقائق موجود ہیں۔ میں نے پہلے پوچھا عمران خان صاحب سے، میں نے پوچھا زرداری صاحب سے، پوچھا الطاف حسین سے، پوچھا نواز شریف سے، پوچھا دیگر اور سے پوچھا، کہ آپ غلام مرزا احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ تو سب کہیں گے نہیں، تو میں نے کہا مرزا کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا، جو مجھے نبی مانتا ہے وہ حلالی ماں کی اولاد ہے، اور جو مجھے نبی نہیں مانتا ہے مجھے غلط کہتا ہے وہ بازاری اولاد کی اولاد ہے۔ سنو، یہ مرزائیوں کا اخلاق ہے، یہ ان کا اخلاق ہے۔ مولا علی کے ذکر کو اس نے کس گندگی سے تشبیہ دی ہے، امام حسین کو کیسی اس نے تشبیہ دی ہے، مزہ تب ہے کہ چہلم کے جلوس چہلم ہو گیا، ہاں واہ 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 واہ، چلو دیکھو سات کو چہلم ہے، مزہ تب ہے کہ سات کے چہلم میں یہ باتیں جو امام علی مقام کے خلاف کی ہے اور حضرت مولا علی کے خلاف کی ہے، کاش ایک دبنگ تقریر ان کی جانب سے مرزا اور قادیانیوں کا نام لے کر آئیں تو پھر ہم سمجھیں کہ واقعی میں حسینیت ہے، لیکن بھائی ذالک فضل اللہ یوتی معیشہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، خدا جسے چاہے جسے چاہے، بھائی امام حسین کو بلانے والے بھی تو مرید ہی تھے نا، تو آج اگر کوئی نعرہ لگائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جنہوں نے دروازے بند کیے وہ بھی مرید ہی تھے نا، لیکن ہر کوئی کوئی ہوتا ہے، مرید کئی ہوتے ہیں، ہر ایک ہی ہوتا ہے، ہر ایک ہی ہوتا ہے، مرید ہونے کے دعوے سب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تقریر ختم ہو رہی ہے، یہ آخری حوالے ہیں، اس کو ہم نے تھوڑا بیان پھیلا کر کیا، قاضی عاز رحمۃ اللہ علیہ پانچویں صدی کے امام ہیں، مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ بیان کرتے ہیں، خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ یہ میں چلا آپ سے چلوا نہیں رہا ہوں، آپ سے ایک شور نہیں کروا رہا ہوں، یہ قرآن کا مطالبہ ہے، اس کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ قاضی عاز رحمۃ اللہ علیہ شفا میں لکھتے ہیں، اجتمعت الامۃ علی حمل ھذا الکلام علی ظاہرہ، ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت اپنے ظاہری معنی کے اوپر ہے، وَأَنَّ مَفْهُومَهُ الْمُرَادُ بِهِ دُونَ تَعْوِيلٍ وَلَا تَخْصِيصٍ، یعنی پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین اور لا نبی آبادی کے الفاظ اپنے ظاہر پر محمول ہے، یعنی آخری معنی پر، اور اس میں کسی قسم کی تعویل اور تبدیلی نہیں کی جائے گی، تبدیلی یہ بڑا زور لگاتے ہیں، قرآن کی کئی آیتیں لاتے ہیں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا علامہ صاحب کہ مرزائی تو اتنی قرآن کی آیتیں لاتے ہیں اپنے حق ہونے پر، میں نے کہا ہندو بھی اپنے حق ہونے پر ہمارے قرآن کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے.
تو قرآن کو پڑھنا اور ہے اور رب کی مراد کا ملنا یہ اللہ کا فضل ہے. اور وہ کس کو ملا؟ جنتیوں کو ملا جو اجماع امت ہے, جو صحابہ ہیں, اہل بیت پاک ہیں, پنجتن پاک ہیں, اولیاء صالحین ہیں.
مجھے بتاؤ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا تھا تو یہ 901 میں ایسا شخص جس کا پیشاب کپڑے میں بہتا تھا, تنقید نہیں کر رہا, علامہ صاحب گواہ ہے کہ اس کا پیشاب کپڑے میں بہتا تھا, میٹھا کھانے کی اس کو عادت تھی, اس کو بھول جانے کی عادت تھی, اس کو پاگل پن کی دورے آتے تھے, ٹھیک ہے, اس کی ایک آنکھ خراب تھی, اس کی ایک آنکھ خراب تھی, اور دیوانگی اتنی تھی کہ وہ سیدھے پاؤں کا جوتا الٹے میں پہن لیتے تھے, الٹا پہن سیدھے میں. ان کی بیوی نے نشان لگایا کہ ڈیش یہ سیدھا ہے اور یہ الٹا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر بھی نشان لگانے کے باوجود بھی ہے نا, وہ سیدھے والے جوتے کو نا الٹے میں پہنتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے پجامے کے جو دو ہوتے ہیں نا, تو ایک میں دونوں ٹانگیں گھسڑ دی, اور کہا میری ٹانگیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے دونوں میں ڈال دی, ایک میں دونوں ڈال دی ہیں. ڈیش صحیح پہنو. کیا کہا؟ ڈیش صحیح پہنو. لیکن وہ صحیح نہیں پہن سکتے تھے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہ ایک دن کہنے لگا کہ میری پھسلی میں بہت درد ہو رہا ہے. پھسلی میں, یہ کوئی تنقید نہیں ہے, کتابوں میں لکھا ہوا, مرزا کی زندگی ہے پوری اس پر, سیرت مہدی میں. جس طرح ایک کتاب ہے خالد متین صاحب قبلہ کی, ثبوت حاضر ہے, یہ کتاب آپ پر لازم ہے اپنے پاس رکھنا, یہ پی ڈی ایف میں ہے. اور اس میں سب سے بڑا کام خالد متین صاحب نے بڑا زبردست کیا, آپ اس کتاب میں جس حوالے کو ٹچ کریں گے نا تو اصل کتاب کھل جائے گی, نیٹ سے مرزا کی اصل کتاب کھل جائے گی. بڑی محنت کی ہے, ثبوت حاضر ہے, 3 جلدوں پر یہ نیٹ پر موجود ہے. میں سادے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں, اور آپ یہ کتابیں اپنے پاس رکھیں, سب سے بڑا وظیفہ ہے. فارغ وقت میں آپ اس کو دیکھ کر پڑھتے رہیں. اور میں نے ایک مقاس نبوت کا نام لیا, اور علامہ غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کا نام میں نے لیا. باقی اکابر کی کتابوں سے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن یہ کہ اکابر کی کتاب ذرا علمی ہے. اوپر جانا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے رسائل ہیں, تاجدار گولڈ رضی اللہ تعالیٰ کی مارکت العرا کتاب صرف چشتیائی ہے, اعلیٰ حضرت کے 6 رسائل ہیں. پھر اس کے الیاس برنی صاحب کی کتاب, یہ کتاب حضرت انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ کی بڑی معناس کتاب ہے. تو بڑے بڑے علماء نے, ہر عالم نے اس پر کتاب لکھی ہے, لیکن میں نے یہ وہ بتائی آپ کو جو سمپل انداز میں آپ سادہ اردو کے اندر اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اگر حضور کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا, پہلے تو میں نے بات کر دی کہ حضرت ابو بکر نے مسلمہ سے کوئی وضاحت نہیں دی, ڈائریکٹ چڑھائی کی, اور حضور نے اس کو کذاب کہا. اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور کہتے یہ کذاب ہے لیکن دوسرا آ رہا ہے, کیونکہ کذاب کہنے تو سارے کذاب ہو گئے. اگر آنا ممکن ہوتا تو حضور استثناء کرتے, لیکن حضور نے کذاب کہا, بلکہ بعد میں کہا کہ قیامت تک کذاب آئیں گے. کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے. ان کی وجہ کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے ان کو ایک کذاب کہا, سب سے بڑا جھوٹا, ان کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ فرمایا جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو دروازہ ہی بند ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سمپل آپ کو؟ اور اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا معاذ اللہ, تو وہ شخص جو سیدھا جوتا الٹے میں پہن لے, الٹا سیدھے میں پہن لے, اس کا پیشاب خطا ہو جائے, اس کو غشی آ جائے, وہ پاگل آ جائے, اور وہ ایک دور میں یہ کہے کہ جناب میں جب, اور کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں میری بہن اور میں مریم ہم جو ہے وہ ایک ساتھ تھے. لفظ کیا لکھتے ہیں؟ پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا. یہ نہیں کہتے پہلے وہ پیدا ہوئی, پہلے اس کا جنم ہوا پھر میرا جنم ہوا. لفظ کیا لکھتے ہیں؟ پہلے وہ باہر نکلی پھر میں نکلا, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں مرد ہوں کہ عورت ہوں, عورتوں والی ساری بیماریاں میرے ساتھ تھی. یعنی نبی آنا ہے تو ایسا بندہ معاذ اللہ, العیاذ باللہ. ایک آخری بات سنیے, کہتے ہیں کہ ایک دن بہت ان کی پھسلی میں درد ہو رہا تھا مرزا کی, تو کسی نے کہا کہ اس کہنے لگے کہ بیٹا بہت پھسلی میں درد ہو رہا ہے, پتہ نہیں کوئی چیز سخت لگ رہی ہے. تو بیٹے نے ہاتھ مارا تو اس کے واسکٹ کے جیب میں اندر کسی نے اینٹ رکھی ہوئی تھی, اس کا پوتا کھیل رہا تھا اس نے اینٹ ڈال دیا. 3 دن سے اینٹ اس کے گویا کے واسکٹ کے جیب کے اندر ہے, اسے پتا نہیں ہے, سوتا ہے تو اینٹ چوبتی ہے. تو اس کو کہتے جی نبی آ گیا. فوٹو کھینچوانے لے کر گئے تو سامنے کیمرہ جب لگا ہوا تھا تو کہنے کہ اس کی لائٹ بجھی ہوئی ہے, تو کہنے کہ ابا لائٹ نہیں بجھی ہوئی, آپ کی آنکھ کی پلکیں گری ہوئی ہیں. اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا تھا تو صدیق اکبر میں کیا کمی تھی؟
ان میں کمی ہی نبوت کی تھی، حضرت عمر میں کمی ہی نبوت کی تھی باقی سارے کمالات تھے، عثمان غنی میں کمی ہی نبوت کی تھی باقی سارے کمالات تھے، مولا علی میں کمی ہی نبوت کی تھی باقی سارے کمالات تھے، کربل کے شہنشاہ حسین کے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس وفادار ملت سید الشہداء میں کمی ہی نبوت کی تھی، کیونکہ ایسا اخلاق ایسی جرت تو نبی میں ہوتی ہے، ایک عام بندے میں کیسے ہو سکتی ہے، سارے کمالات ان میں نبوت والے ہیں، اگر ایک کمی اگر ان میں ہے تو نبوت کی ہے، غوث اعظم میں کیا کمی تھی؟ امام ربانی کو پڑھ کر دیکھیں، حضرت غریب نواز کو پڑھ کر دیکھیں، محال کے بزرگوں میں امیر المجاہدین جیسے لوگوں کو بندہ دیکھیں کہ کیا کمی ہے ان لوگوں کے اندر، بنوایا غور کیجئے کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی بنایا جاتا تو یہ ساری امت کے اولیاء صالحین سے صلح جن کی وجہ سے اسلام بچا ہے اور آج بھی کوئی قادری ہے چشتی ہے نقشبندی ہے سروردی ہے اس وجہ سے وہ صراط مستقیم پر ہے، لیکن نہیں میرے دوستو، سورج جب نکلا ہوتا ہے نا تو تارے خود اس کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، اور یہ سورج روشن ہے اور قیامت تک روشن ہے۔ مرزائی کہتے ہیں ہائے ہائے نبوت تو نعمت ہے، یہ کیسا اس امت سے چھین لی گئی، ایسے جذباتی بنتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے چھین لی گئی، پہلے سے نہیں چھینی گئی، ہم نے کہا نبوت نہیں چھینی گئی، نبوت دینا روک دیا گیا ہے، نبوت تو ہے حضور کی اور قیامت تک رہے گی، نبوت کب چھینی گئی، سرکار کی نبوت تو قیامت تک ہے، کہتے ہیں نبوت نعمت ہوتی ہے، یہ اس امت سے کیسے چھینی گئی، ابے ہم نے کہا نبوت نہیں چھینی گئی، نبی بنانا روک دیا گیا ہے، نبوت تو حضور کی ہے، قیامت تک جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ حضور کا امتی ہوگا اور حضور کے نبوت کے سائے میں ایسا ہوگا کہ حضور نے فرمایا جب تک میرا امتی جنت میں قدم نہیں رکھے گا موسیٰ کی امت میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا، عیسیٰ کی امت میں سے کوئی نہیں جا سکتا، تو سرکار کی نبوت تو ایسی نعمت ہے جو قیامت تک رہے گی، پگلوں نبوت کہاں چھینی گئی، نبوت تو مصطفیٰ کی نعمت ہے اور وہ قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ حدیث پاک ایک سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، سرکار نے کیسے فرمایا، بخاری شریف مسلم شریف میں روایت ہے، سرکار کہتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان کی ساری سیاست لوگوں کا ریک کھانا پینا دیکھ امن سکون راج یہ سب کون کرتے تھے، فرما انبیاء کرتے تھے، کلما حلق نبی، جب ایک نبی انتقال کر جاتا، توجہ سننا، خلفہ نبی فوراً دوسرا نبی آ جاتا، یعنی ذرا بھی ٹائم کا انقطاع نہیں ہوتا، فوراً دوسرا نبی آ جاتا، فوراً دوسرا نبی۔ مرزائیوں کو بڑا شوق ہے اجرائے نبوت کا، اجرائے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اب معنی اس کا کیا کرتے ہیں قائدیانے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ شامل ہو جائے گا ان میں سے، کس میں سے، مِنَ النَّبِيِّينَ میں سے، معنی کیا کرتے ہیں، معا کا معنی کرتے ہیں شامل ہونا، معا، تو میں نے کہا اگر معا کا معنی شامل ہونا ہے تو ان اللہ مع صابرین کا کیا معنی ہوگا، جو صبر کرے گا اللہ میں شامل ہو جائے گا، ہاں؟ اگر معا کا معنی، اب دیکھو قرآن کو کیسا بدلتے، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدلتے، کہتے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا نبی بن جائے گا، ارے ہم نے کہا کیسے، کہا دیکھو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، میں نے کہا جب وہ نبی بن گیا خود ہی تو پھر رفیقہ کون رہا، رفیق تو اس کو کہتے ہیں جو ایک ذات سے ہٹ کر دوسری ذات ہوتی ہے، جب وہی نبی بن گیا ہے تو پھر اس کا رفیق، آگے قرآن کہتا ہے یہ کیسے اچھے دوست ہیں، تو جب وہ خود نبی بن گیا تو دوستی کا کیا سوال، تو مانا کیا کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ شامل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے نبی میں، ہم نے کہا یہ شامل کا مانا، یعنی وہ ہوتے ہیں ہو جاتا ہے وہ پھر نبی، ہم نے کہا یہ ہونا اور شامل ہونے کا مانا کہاں سے آیا، کا معا سے، میم اور آئی ما، ہم نے کہا ماں کا مانا ہونا ہوتا ہے، ماں کا مانا شامل ہوتا ہے، خود مرزا بشیر کی تفسیر صغیر اس نے قرآن کی 12 سے 13 جگہ پر ماں کا معنی سات کے کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے، سات، ماں کا معنی کیا ہوتا ہے، سات، ان اللہ ما صابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، سات، ماں کا معنی کیا ہوتا ہے، سات،
یہاں پر مرزائی ترجمہ پتا ہے ماں کا کیا کہتا ہے، فاولائک مع الذین انعم اللہ، وہ ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، وہ بن جائے گا، کس میں؟ نبیوں میں سے. ہم نے کہا ماں کا معنی بننے کا ہوتا ہے، ماں کا معنی شامل ہونے کا ہوتا ہے. اگر ماں کا معنی شامل ہونے کا ہوتا ہے تو یہ قرآن میں درجنوں جگہ پر لفظ ماں ہے، وہاں تم نے سات کا معنی کیوں کیا؟ اگر ماں کا معنی بننے کے ہوتا ہے یا شامل ہونے کے ہوتا ہے تو ایک ہی آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ کرو، جو صبر کرے گا خدا میں شامل ہو جائے گا. یہ بننے کے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا خدا ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا. تو اب آپ دیکھیں اس طرح یہ قرآن کو بدلتے ہیں، اس لیے علماء کے پاس بیٹھو اور حقیقت کو سمجھو. نبی پاک فرماتے ہیں پہلے امت کے معاملے کو انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء دیکھتے تھے، ایک نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرا نبی فوراً آ جاتا. حضور سید عالم فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی پورا تسلسل حضور نے بیان کیا، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی. اس میں ایک جملہ سنیے، حضرت علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے وقت مدینے میں چھوڑ دیا تھا، لے کر حضور نہیں گئے. حضرت علی مولا شیر خدا رونے لگے، حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ سرکار نے فرمایا تم بچوں اور عورتوں کا خیال رکھو. تو آپ کو غم آیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ تو سرکار نے تسلی دینے کے لیے یہ بات مولا مرتضیٰ کو کہی تھی، اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا؟ موسیٰ کے لیے، لیکن آگے حضور نے کہا میرے بعد کوئی نبی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر حضور کے بعد، اگر حضور کے بعد، یہ کہتے نہیں حضور کے بعد شریعت والا کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن غیر شریعت والا نبی آ سکتا ہے. تو میں نے کہا حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے تابع تھے، شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور حضور نے حضرت علی کو موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ نہیں دی، حضرت موسیٰ سے تشبیہ خود کو دی، اور حضرت علی کو تشبیہ دی ہارون سے. اگر حضور کے بعد غیر تشریعی نبی نے آنا تھا جو شریعت نہ لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو موسیٰ سے تشریح دیتے، لیکن ہارون سے تشریح دی کہ تو میرے لیے جیسے ہارون، لیکن پھر فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، مطلب علی تو ہارون کی طرح تو ہے، لیکن ہارون کی طرح بھی کوئی غیر تشریح نبی نہیں آئے گا. واضح کر دیا اس بات پر. اور سرکار کریم فرماتے ہیں کہ کلما حلق نبی خلف نبی، میرے بعد یعنی ایک نبی انتقال کرتا تو دوسرا آتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی، وَسَيَكُونُ خُلَفَا، دیکھو حضور نے وضاحت کر دی، میرے بعد خلفاء ہوں گے. حضور کیا کہتے ہیں؟ میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور ایک دو نہیں ہوں گے، فیکسرون، بہت ہوں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد، حضور سید عالم نے اپنے بعد جن کو چھوڑا وہ کون ہے؟ خلفاء، جو حضور کے راستے پر ہیں. اور اگر زمین کی حکومت نہیں رہی تو خلفاء میں اولیاء شامل ہو گئے، خلفاء میں اولیاء شامل ہو گئے. بات کو ختم کرتے ہوئے میرے دوستو بزرگو، آپ غور کیجئے، قرآن کریم فرقان حمید نے کتنی واضح بات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور شان سے متعلق اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت و عزت کو بیان کرتے سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، حبیب ہم نے تیرے سے پہلے جو، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کے پہلے مگر مردوں کو جن پر ہم وحی کرتے تھے. اگر بعد میں بھی بھیجنا ہوتا تو اللہ کہتا، لیکن آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے دریافت کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو. اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ رہا ہوتا تو اللہ اہل ذکر نہ کہتا، اللہ کہتا ہو بعد والے نبی سے تم پوچھو. لیکن یہ آیت کیا بتا رہی؟ فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جب نبی مزار میں چلے جائیں تو نبی کے نائبین علماء جو ہیں نا وہ تمہیں امت کا مسئلہ بتائیں گے، کیونکہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور سرکار نے اپنی مبارک شہادت کی انگلی اور اپنی وسطی کو اٹھا کر فرمایا کہ میرے بعد قیامت آئے گی لیکن درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اور الحمدللہ اسی جد و جہد کو پاکستان میں شروع کیا گیا، اور تحریک 1951 میں 52 میں یہ چلتی رہی، آگے بڑھتی رہی، لیکن اس کے بعد الحمدللہ یہ ثمر جو آپ دیکھیے، جو سکہ بٹھایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اسی کا فیض 7 ستمبر
7 ستمبر 1974 میں الحمدللہ شرمندہ تعبیر ہوا. کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد قومی اسمبلی کے اندر کئی دنوں کے لیے ان کو بلایا گیا اور ان کی طرف سے ان کے بڑے مرزا مسرور تھا مرزا ناصر مرزا ناصر آیا اور مرزا ناصر نے آ کر باضابطہ طور پر جو ہے وہ علماء کی موجودگی میں اٹرنی جنرل یحیٰ بختیار صاحب تھے اور ان کی موجودگی میں جناب جو ہے کہ جو سوالات بنا کر دیے گئے اس کے جوابات پر بات ہوئی اور ساری اسمبلی کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمان جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا ہے تو اس نے اس بات کو قبول کیا اور اس کی جھوٹی نبوت پر کیا وہ بات کرتا اور کیا وہ دلیل لاتا معاذ اللہ. جو باتیں اس نے کی علماء نے اس کو 2 منٹ میں اڑا کر پھینک دیا. کئی دنوں کی وضاحت کے بعد جب اس کے بعد وہ بات پوری نہیں کر پایا اور کیسے کرتا اس کی جھوٹی نبوت کو, تو پوری سیکولر اسمبلی کے اتفاق سے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جہاں اقلیت میں ہندو ہیں غیر مسلم ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں, اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے چاہے قادیانی ہوں چاہے لاہوری گروپ ہیں یہ غیر مسلم اقلیت ہیں, یہ مسلمان یہ مسلمان نہیں ہے. الحمدللہ وہ باقاعدہ ایسا نہیں تھا کہ مولانا نے جلوس نکالا وہ ہوا, وہ باقاعدہ مرزا ناصر جس طرح علامہ صاحب, اور یہ چیز چھپ کر میدان میں آ چکی ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہے. قومی اسمبلی کی وہ تمام جراح اور تمام وہ تفسیر ان کو مکمل موقع دیا گیا, آج بھی وہ نیٹ پر موجود ہے, یعنی کہ زبردستی اس کے گردن میں یہ بات پھلانگ ڈال دی گئی. اور مرزا کا یہ کہنا کہ میری نبوت کے بارے میں جو سنے گا وہ مجھ پر ایمان لائے گا, وہ سارے جو سیکولر لوگ تھے وہ ایسی دنیا سے گئے, کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ماد اللہ اللہ کا نبی تھا, بلکہ خان عبد الغفار خان صاحب کے سامنے جب نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مان, بلکہ بٹو صاحب سے جب بات کی کہ آپ جو ہے کیا مرزا کو نبی مانتے, کہا نہیں, کہا جب نہیں مانتے تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا ان کی مائیں بازاری عورتیں ہیں, جس پر گویا کہ بٹو نے بڑا غصے کا مظاہرہ کیا اور بات کو ختم کرتے ہوئے ایک کرامت ختم نبوت کی ظاہر ہوئی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کا منظر تھا, وہ گویا کہ ڈوم, وہ ایک لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو گنبد ہے اور جو پورا ہال ہے اس میں کا خاک اور مٹی. جس وقت مرزا ناصر نے اپنی تقریر کو شروع کرتے ہوئے اپنی ڈائری کو کھولا تو سارے لوگوں نے اپنے چشمے فلک سے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گندا کبوتر کا پر جو نجاست سے بھرا ہوا تھا وہ آ کر اس کے سر کے اوپر گرا اور گر کر گویا کہ اس کی ڈائری کی طرف آیا, گویا کہ یہ ساری علامات تھی کہ اب بھی ان چیزوں کو قبول کرو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو یاد رکھو. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں بجلی کے چکر میں, گیس کے چکر میں, مہنگائی کے چکر میں, ڈالروں کے چکر میں, پیٹرول کے چکر میں الجھا کر دین کی یہ بنیادی باتیں بھلائی جاتی ہیں, لیکن ہم نے کسی بھی ہر صدمے سے اللہ بچائے, لیکن کوئی آزمائش آ جائے تو ہم اس کو برداشت کریں, لیکن عقیدے اور ایمان اور اسلام کی بات کو کبھی ہم بھولیں گے کبھی بھولیں گے. اور دنیا کو بھی پتا چل گیا, پاکستان کی ایجنسیز کو بھی پتا چل گیا کہ غریبوں نے یا مولویوں نے پیسہ نہیں چھپایا تھا, پیسہ جنہوں نے چھپایا تھا ذرا ان کے اوپر ایڑی رکھی تو سونا بھی ہزاروں روپے نیچے آ گیا, ڈالر بھی نیچے آ گیا, اور وہ بیچارہ نواسا تو منہ میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہا تھا نا کہ نانا جان وہ دانت تو آپ دکھاؤ نا کہ جس سے آپ نے پاکستان کو چبایا ہے, کاش ہمارے ادارے کب ان کو چبائیں گے اور اس چیز کی طرف وہ کب آئیں گے. اب جو جناب منی چینجر کے سامنے دیگر آگے جو ایف بی آر کے لوگوں کو کھڑا کیا ہے تو یہاں تو بیچارہ 100-200 ڈالر لینے آ رہا ہے, یہ جو بکسا بھر بھر کر جو بارڈر پار کر رہا ہے ان پر بھی کچھ عنایت ہو, ان پر بھی کچھ عنایت ہو. چیف صاحب نے شاہ فرمایا ایرانی پیٹرول ختم ہو, تو میں نے کہا جن کی پرچیاں چوکیوں پر دی جاتی ہیں اس گاڑی کو پولیس بھی نہیں روک سکتی, ان بزرگوں کے اوپر بھی کچھ شفقت ہو, کیونکہ پیٹرول وہ تو نہیں جو میں جیب میں لے کر آؤں, وہ تو ٹینکروں میں آتا ہے اور ٹینکر جب خاص چوکیوں پر آتا ہے
تو وہاں پر دوسرے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 1000 لیٹر ہمیں دے دو پھر تمہیں آگے جانے چھوڑیں گے۔ تو یہ سب کو پتا ہے چیف صاحب، یہ بزرگوں کو بدلنا چاہیے۔ وہ کون سی خلائی مخلوق ہے جو یہ کام کر کے پاکستان کا بیڑا غرق کر رہی ہے؟ ہم نے دفاع پاکستان پر بات کرنی تھی، لہٰذا یہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین چیف صاحب کے لیے راستے ہموار کریں، جو انہوں نے وعدے قوم کے ساتھ کیے ہیں۔ ہم سارے مسلمان آج کے دن دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین جل والا ان کو سختی کی راہ سے بچائے، اور سہولیات جو وعدے وہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، جو شہید ان قبروں کے اندر آرام کر رہے ہیں، جنہوں اس وطن کی سلامتی کے لیے، جو اسلام کا قلعہ ہے اس کے لیے جانوں کو نذرانہ پیش کیا، اور جو اولیاء آرام کر رہے ہیں ان کے صدقے اللہ رب العالمین ان وعدوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے، اور اللہ رب العالمین پاکستان کو ہر قسم کے نقصان اور اذیت سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اور جنرل درانی صاحب پر بھی کچھ کرم نوازی ہونی چاہیے کہ وہ جنرل ہو کر کچھ باتیں باہر کر رہے ہیں، تو ہمیں کچھ اجازت ہو کہ ایسے لوگوں کو مائک پر کچھ ہم کہہ سکیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا سبق تو مولوی نے سب سے پہلے یاد رکھا ہے جو پاکستان کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن جو چیف لے کر ایسا ڈنگر بن جائے تو ہمیں کہنے دیجئے کہ گندے بچے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، گندے بچے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، تو ہمیں گندوں پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت دیں کہ جو کبھی کبھار جو ہے دبئی کے شاپنگ مال میں بھی نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی بیلجیم میں بھی نظر آتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے ان گندے انڈوں پر ہم بات کریں جنہوں نے اپنی عزت اور اپنے مال کے لیے پاکستان کا بڑا غرق کیا، اور اس شیطان کے بچے کے لیے بھی ہم بات کریں جو کہہ رہا تھا کہ ختم نبوت والوں کو کرش کروں گا، کرش۔ اس شیطان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کا بڑا غرق کریں۔ انصاف کے ساتھ سمجھیں، عدل کے ساتھ چلیں۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ صرف مسجدوں کی طرف نہ آؤ، مدرسوں پر چڑھائی نہ کرو، ہماری تقریر ریکارڈ نہ کرو، ان کی بھی ریکارڈ کرو جو ڈبل رکھتے ہیں۔ ابے تو یہاں کا فوجی ہے، تیرا پاسپورٹ وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو یہیں پر رہے، تیرے بچے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں کا سیاستدان ہے، وہاں کیا کر رہا ہے؟ توجہ ہے، یہ بات ہمیں بولنے کی اجازت دیجئے۔ یہ ناموس سے پاکستان کے لیے بات کی جا رہی ہے تاکہ جنرل درانی جیسے ابلیس کو کی نقاب کشائی کی جائے جو را کے ایجنڈوں کے ساتھ مل کر کارگل کے مسئلے کو بدنام کر رہا ہے، کشمیر کے مسئلے کو پھنسا کر رہا ہے، آئیس آئی چیف رہنے کے باوجود وہ بات کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی عہدہ ہو، عزت ہوگا تو اسلام اور پاکستان کی وجہ سے ہوگا، ورنہ اس کے رینک، اس کا بوٹ ہمارے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ بولو پاکستان۔ اور آخر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ حضرات تشریف رکھیے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ 5 سے 7 منٹ علامہ صاحب اپنے کچھ تاثرات ضرور دیں، کیونکہ علمی شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ ختم نبوت کا لنگر بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو جو وقت دیے، باہر جا کر کیا کریں گے؟ باہر جا کر یہ بات ہوگی، آج ڈالر کیا چل رہا ہے، وہ فلانا کیا تھا، بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں سکون سے، سونا ایسے بھی آپ کو 4-5 بجے، ٹھیک ہے؟ تو میں حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو سیال شریف کے الحمدللہ خلیفہ بھی ہیں، کہ آپ اس تحریک پر کام بھی کر رہے ہیں، اپنی تحریک کا مختصر سا تعارف بھی ان بچوں کو دیجئے، اور ساتھ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے حضرت چند جملے ہماری نصیحت کے لیے اور ہم طلباء کے لیے یقیناً آپ ذکر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، یہ نعرے کو ادھر تشریف میں پیش کرتا ہوں۔ نعرہ جو ہے نا وہ کسی کے استقبال کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ آئے نعرہ لگاؤ، نہیں، کسی کی تعظیم کے لیے نعرہ نہیں لگتا، نعرہ لگتا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ نے ایسے بزرگ علماء عطا فرمائے تو اس رب کی کبریائی بیان ہو، اس نبی کی رسالت بیان ہو۔ تو بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔
نحمده و نصلي و نسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے میں شہر کراچی بلکہ پاکستان میں بسنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں نے گفتگو قبلہ شاہ صاحب کی سنی ہے، آپ تمام اور ہم تمام اہل پاکستان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی علمی شخصیت عطا فرمائی ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں اور بالکل حقیقت بات کروں گا کہ میں نے کراچی میں اس طریقے سے ختم نبوت, یہ صرف آپ کا عام پروگرام نہیں تھا, میری نظر میں یہ ختم نبوت آپ کا کورس تھا جو آپ کو کرایا گیا. جو ناموس رسالت پر بات ہے, میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات شروع کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کو جب بلایا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثک بالحق لأفرینہم بلسانی فرج الادیمی, یہ خاص طور پر جو نعت خوان حضرات ہیں وہ اس بات کو سنیں کہ حضرت حسان بن ثابت کی نعت خوانی جو تھی اس کا مقصد کیا تھا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اپنی زبان سے آپ کے دشمنوں کو یوں چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا جیسے چمڑے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا جاتا. اس کے بعد آپ جو اشعار کہتے ہیں وہ یہ تھے, حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاؤ, حجوت محمدن برن تقیجن رسول اللہ شیمتہ الوفاؤ, فإن ابی ووالدتی وعردی لعرد محمد منکم وقاؤ, لنا فی کل یوم من معد سباب او قتال او حجاؤ, وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس له کفاؤ, واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. نہیں 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 حضور, حضور اللہ جہاں پر حضور کے حسن و جمال کی بات کی, حضور کے بے عیب ہونے کی بات کی, مگر اس سے پہلے جو بات کی اپنے غیرت ایمانی بتائی کہ حجوت محمدن فعجبت عنہ, تم حضور کی گستاخی کرتے ہو, حذف کرتے ہو, میں حضور کا غلام ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حضور کی طرف سے جواب دوں اور مجھے اس کے اوپر کسی کی طرف سے کوئی اجر نہیں چاہیے, کوئی مال نہیں چاہیے, کوئی تعریف نہیں چاہیے, اس کا اجر مجھے دے گا تو میرا رب دے گا. کیونکہ مختصر وقت ہے, میں اگلا ایک صرف شعر باقی آپ سنتے رہتے ہیں. وہ عقیدہ بیان کر دیا حضرت حسان بن ثابت نے اور نعت خوانوں کے لیے بھی یہ عقیدہ ہے, فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤُ, میرا باپ, میری ماں, میری جان, سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت و ناموس پر قربان. یہ سب سے بنیادی بات ہے. تو نعت خوانی جو ہے وہ حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر ناموس پر پہرہ دینا ہے. سامعین محترم, میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں. ان 2 ارب مسلمانوں کو کوئی متقی بنائے, پرہیزگار بنائے, نمازی بنائے, وہ ایک طرف, مگر اگر کسی ایک مسلمان کا کوئی ایمان بچا لیتا ہے تو وہ ایک طرف ہے. کسی کو, کسی قادیانی کو کوئی مسلمان بنا لیتا ہے وہ ایک طرف ہے. یہ بہت اہم بات ہے. قبلہ شاہ صاحب نے جو بات کہی, میں آپ کو حلفن اور ایمان سے بات کر رہا ہوں, جو آپ نے غیرت کی بات کی ہے, آپ بھی پوری دنیا میں جا سکتے تھے. قبلہ شاہ صاحب میرے پاس ایک باہر کی ایک تنظیم کے حضرت آئے تو مجھے انہوں نے بیٹھتے ساتھ کہا کہ قاری صاحب ایک مہربانی کیجیے گا, میری تصویر کوئی نہیں لیجیے گا, کیونکہ اگر آپ کے ساتھ میری تصویر آ گئی تو میرے ویزے نہیں لگیں گے. میں نے یہ دیکھا کہ ختم نبوت کے اوپر بات نہیں ہوتی. ایک دن میں قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے جا رہا تھا ایک پروگرام کے لیے. یہ خاص طور پر میں آپ, کیونکہ یہ آپ حضرات اہل درد ہیں, تو میں نے سب سے پہلے یو کے میں کال کی, وہاں ختم نبوت پہ کام کرتے تھے. پھر میں نے جرمنی میں کال کی, پھر میں نے کینیڈا میں کال کی. ایک سوال تھا تینوں حضرات سے, اس کی حساسیت کو سمجھیے گا. میں نے ان سے پوچھا کہ یو کے اندر
مسلمانوں کی قیادت سرکاری طور پر کون کرتا ہے؟ کیا بریلوی کرتا ہے، دیوبندی کرتا ہے، اہل حدیث کرتا ہے یا شیعہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، اصل مسلمان جسے سمجھا جاتا ہے وہ قادیانی کو سمجھا جاتا ہے. میں نے پوچھا جرمنی کے اندر، خدا کی قسم جرمنی والے نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ اگر جرمنی کے اندر کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے اور حقیقی مسلمان جن کے ہاں وزیر اعظم آتا ہے، اس نے کہا وہ قادیانیوں کے ہاں آتا ہے. کینیڈا کے اندر یہ، میں آپ کو یہ، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی آذربائیجان کے اندر یہ ہمارے حکمرانوں نے، آذربائیجان کے اندر جو وزیر ہے وہ قادیانی، ابھی نبیل منیر کو اس کو قادیانی سفیر لگایا گیا، آپ کے یو این او کے اندر اس وقت جو سیکنڈ پوزیشن پہ نائب مستقل مندوب وہ قادیانی، اور بہت ساری جگہ پہ قادیانی ہے، وہ مین جگہ پہ اپنے لوگ بٹھا رہے ہیں. کام کیسے وہ حضرات کر رہے ہیں؟ کام وہ یوں کر رہے ہیں، میں آپ کو اگر چاہیں تو میں انشاءاللہ ایک آپ کو عرض کروں گا کہ قادیانی کام کیسے کرتا ہے. ہر قادیانی اپنی آمدن کا ہر مہینے 10% اپنی جماعت کو دیتا ہے، لازم ہے اس کا کہ 10% دینا ہے اس نے. پھر مرنے سے پہلے وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ جب میں مروں گا تو میری جائیداد کا 10واں حصہ میری جماعت کو دیا جائے گا. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ جس بینک میں آتا ہے، وہ آپ کو پتہ کون سا بینک ہے؟ وہ آپ کا یہ بینک نہیں ہے کراچی والا، لاہور والا کوئی بینک نہیں ہے کہ جس میں سب سے زیادہ باہر سے پیسہ آتا ہے، وہ ربوہ کا بینک ہے جس میں سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے. اور یہاں مسلمانوں کے خلاف وہ لگتا ہے، حضور کی ناموس اور حرمت کے خلاف لگتا ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں جو ختم نبوت کانفرنسیں ہیں اس کے اندر مجاہد تیار کرنے ہیں. کیسے مجاہد؟ کہ جن کو قادیانیوں کے عقیدے پتہ ہوں. آپ عالم نہیں، آپ نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، ایسی کوئی باتیں سیکھ لیں. مثال کے طور پہ جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ان کا ایک نعرہ ہے اور وہ ان کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ میں مرزا میں رانجا رانجا کہندی رانجا ہو گئی، تو ان کے ہاں یہ ہے کہ ہمارے جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے اتنا محمد محمد کیا ہے کہ وہ محمد ہو گئے، نعوذ باللہ. کہتے ہیں آپ کے ہاں یہ نہیں کہا جاتا میں رانجا رانجا کہندی رانجا ہو گئی. قبلہ شاہ صاحب ایک مناظرہ تھا، اس میں ایسی بات کی، اور میں نے یہ پڑھ چکا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کے جوابات لکھے ہوئے ہیں. قدرتی طور پہ میرے جیب میں تسبیح تھی، میں نے تسبیح نکالی، میں نے اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ابے کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے ابا کا نام بتایا. میں نے تسبیح پہ پڑھنا شروع کیا اس کے، وہ حیران کہ یہ کیا، میں نے 100 دفعہ اس کے ابے کا نام لیا تسبیح پہ. میں نے کہا جو تمہارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق کوئی رانجا رانجا کر دے رانجا ہو سکتی ہے کہ میں نے تیرے ابے کا 100 مرتبہ نام لیا کہ میں تیرا ابا ہو گیا ہوں؟ خاموش. ان کے ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں بڑا کام کر سکتے ہیں. ایک مناظرے کے اندر میں نے ان سے کہا کہ بھائی مرزا نے کہا ہے کہ جو مجھے نہ مانگے وہ کنجریوں کی اولاد ہے. کہا اچھا مرزا صاحب نے لکھا ہوگا. میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو بتاتا چلوں. مرزا کی جو پہلی بیوی تھی حرمت بی بی، اس کا بیٹا تھا فضل، فضل احمد، وہ مرزا کی زندگی میں فوت ہوا اور اس نے مرزا کو جھوٹا کہا، کہا یہ جھوٹا ہے، وہ یہ نبی نہیں ہے. جب وہ فوت ہوا تو مرزا اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوا، یعنی اس نے مرزا کو نہیں مانا. میں نے کہا تمہارے طریقے سے ہم مان لیتے ہیں کہ جو مرزا کو نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد، تو یہ بتاؤ تو مرزا کے بیٹے نے نہیں مانا، اس کی بیوی کیا ہوئی؟ اور اس اگر اسی تیر کو دیکھا جائے تو اب یہ بتاؤ مرزا خود کیا ہے؟ یہ ہمارے نوجوان بڑے طریقے سے ان کو گھیر سکتے ہیں، کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ پھنساتے ہیں. اور میں آخری بات عرض کرتا چلوں گا کہ کس طریقے سے یہ نوجوانوں کو پھنساتے ہیں. بات یہ کرتے ہیں، لمز یونیورسٹی کے طلباء کو لے گئے تو ان کو کہتے ہیں جی یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، دیکھو بریلوی دیوبندی کو کہتا ہے کہ وہ گستاخ ہے، دیوبندی بریلوی کو کہتا ہے یہ مشرک ہے، یہ شیعہ کو کہتے ہیں کافر ہیں، تو یہ مولویوں کا کام ہے سب کو کافر کہنا ہے. بیچ میں ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا بات سنو، یہ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے، یہ سب تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم پکے کافر ہو، تمہارے اوپر متفق ہے. اور ایک سوال کیا تھا میں قبلہ شاہ صاحب کی اجازت سے، کیونکہ کالج یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے بہت اہم سوال ہے جس پر یہ نوجوانوں کو گھیرتے ہیں. مرزا ناصر نے ایک سوال کیا. اچھا اب اس میں دو شخصیات کا نام لینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ایک ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ مرزا ناصر اسمبلی میں نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اسمبلی کا ممبر نہیں تھا، اٹارنی جنرل اسمبلی میں نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ اسمبلی کا ممبر نہیں تھا. بھٹو صاحب سے علماء نے جو کام لیا اور ان کا ذہن بنایا اور اللہ نے ان کے دل میں خود بھی غیرت ایمانیں ڈالی، اس نے پوری اسمبلی کو سٹینڈنگ کمیٹی کا درجہ دے دیا. اس وجہ سے مرزا آیا تھا، مرزا ناصر. وہاں پر اس نے بات کی، اس نے یہی جو سوال تھا کہ دیوبندی بریلوی کو کہتا ہے، بریلوی دیوبندی کو کہتا ہے، اس کا جواب جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ جب بریلوی کسی کو کہتا ہے کہ فلاں گستاخ ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں میں گستاخ نہیں، میں تو بلکہ حضور کا عاشق ہوں، تو اس پر جو وجہ کفر تھی وہ تو اس کی گستاخی تھی، تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا میں حضور کا عاشق ہوں، تو وجہ کفر ختم ہو گئی. کسی نے بریلوی کو کہا کہ بریلوی مشرے کے قبریں چومتا ہے، بریلوی نے کہا نہیں میں کمرے سجدہ نہیں کرتا، میں چومتا ہوں ادب سے، تو وجہ کفر اس کے اوپر شرک تھا، اس نے انکار کر دیا، ختم ہو گئی. یہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ بات سنو، ہم تمہیں کافر اس لیے کہتے ہیں، تمہاری وجہ کفر یہ ہے کہ تم مرزا کو نبی مانتے ہو، تم یہ انکار کر دو کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو ہم مان لیں گے کہ تم نہیں ہو. اس نے کہا نہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی ہے. اسمبلی کے اندر اس نے کہا وہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نبی ہے. پھر کہا گیا کہ نہیں، جب تم مانتے ہو تو پھر پکے کافر ہو. تو سامعین محترم، یہ جو جواب ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اگر کہیں آپ کو دینا پڑے تو جہاں پر کوئی کفر سے انکار کرتا ہے کہ نہیں میری توبہ ہے، تو اس پہ وجہ کفر ختم ہے. یہ نوجوانوں کو یہ بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت طریقے کے اندر کراچی کے اندر، آپ کے خاص طور پر پولیس کے اندر، آپ کے اے سی ڈی سی، اس میں 1974 کے بعد انہوں نے، کیونکہ جب بھٹو صاحب نے ان کو کافر قرار دیا تو اس وقت فوج کے اندر سات جنرل تھے کہ جو قادیانی تھے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ شروع سے چلتے آ رہے تھے. جب پاکستان بنا تو قائد اعظم کے ساتھ جو ایک جنرل کھڑا ہوا تھا نذیر ملک، وہ قادیانی تھا ڈکلیئرڈ. انگریز نے پہلے تیاری کی تھی کہ جب میں ملک دوں گا تو فوج کے حوالے کروں گا، اور فوج میں ہمارے بندے ہوں گے تو پھر پاکستان پہ قبضہ ہو جائے گا. پاکستان جب بنا تو 890 میجر تھے، ان 890 میں سے صرف 80 مسلمان تھے، باقی سارے قادیانی تھے. اس طریقے سے کام کیا گیا. پہلا وزیر خارجہ جو بنایا گیا وہ ظفر اللہ کو بنایا گیا، وہ اس لیے بنایا گیا کہ یہ نئی مملکت ہے، پوری دنیا میں سفارت خانے کھلیں گے، جب وہاں کھلیں گے تو نیا گیٹ وے ہوگا، وہاں ہمارے بندے کھلے ہوں گے، پوری دنیا میں ہم تبلیغ کریں گے. یہ ان کے طریقے تھے، یہ ان کی ٹیکٹس تھی. تو اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی، مگر ہمارے بزرگوں نے اس پہ بڑا زبردست پہرا دیا. جہاں یہ بات ہے کہ 1974 میں یہ ہوا، وہاں ایک اور بات کہ 7 فروری 1935 کو ریاست بہاولپور کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا مقدمہ ہے، 9 سال کی جدوجہد، علامہ غلام محمد گھوٹوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضور پیر میر علی شاہ صاحب کے غلام تھے، انہوں نے مقدمے کی پیروی کی. 9 سال کی جدوجہد کے بعد 7 فروری 1935 کو ریاست بہاولپور کے اندر جسٹس اکبر ہاشمی، ان کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. جس طریقے سے ہم یہ دن مناتے ہیں 7 ستمبر، اسی طریقے سے ہمیں 7 فروری بھی منانا چاہیے کہ انگریز کے دور میں انگریز نے مکمل کوشش کی، مگر تمام دلائل کے ساتھ، تمام ثبوتوں کے ساتھ، یعنی وہ پورے مناظرہ ہے، جو بندہ صرف اس کیس کو پڑھ لے، ابھی 3 جلدوں میں آ چکا ہے، ہے ہمارا کام مگر چھپوایا کسی اور نے ہے. یہ بنیادی کام تھے. اللہ رب العزت ہمیں قبلہ شاہ صاحب کے زیر سرپرستی ان کے زیر سایہ ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علی الا البلاغ.
مصطفیٰ جانِ رحم.